الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. وإذ اور جب یعنی اس وقت کو یاد کرو جب استسقى پانی مانگا لفظ ترجمہ ہے پھر کاف یہ مادہ سقائی اسی میں نے پلانا ہوتا ہے اور اس کے بعد استفعال میں آئے گا تو بنے گا استسقى یعنی مصدر بنے گا استسقى اسی سے ہمارے ہاں نماز استسقى ہے لفظ میں نے اس کا ہے پانی مانگنا پانی طلب کرنا بارش مانگنا معنی نہیں بلکہ یہ چاہنا کہ مجھے پلایا جائے میرا پانی نہیں پانی تو کسی اور مقصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو ہے کہ پیاس کے لیے پانی طلب کرنا اصل میں نے تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں استسقاء میں بارش طلب کرنے کے لیے آتا ہے تین پاس یہ سقائیت کی باب سال سے بھی استعمال ہوتا ہے استا مٹی اور استسقاء بھی ہوتا ہے استا یتی استا میں نے بن کر پلانا اس کو میں نے پلانا ہی ہوتے ہیں پینا نہیں ہوتے وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا باب سال کو بھی استعمال ہوا اور سقایت کی یہ تو ہمیں نہیں لگا یقین ہے رب مجھے کھلاتا ہے اور کھلاتا ہے سقایت کی وَسَقَاهُ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا سقا سلاسی بھی استعمال ہوا ہے اسقا بھی ان بھی ہاں پانی یہ استسقاء پانی مانگا جائے پینے کے لیے یہ پیاس کی وجہ سے تو اس کے لیے لفظ ہے استسقاء مصدر ماضی ہوگا استسقاء یستسقی پینا کی پینا تو شرب ہے یا شرب ہے سقا یستسقی پلانے کے معنی میں آتا ہے باب افعال کے بھی یہی معنی ہے والے نسخ یہ قرآن میں آتا ہے نا والے نسخ یہ مما خلقنا انا ہم نے اور سقا بھی آیا تھا سقا ہم رب ہوں کرا دن کا دونوں کرا تھا تو جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام فائل ہے اس استسقاء کے یہ بس ماضی ہے اور اصل میں آپ دیکھ رہے ہیں استسقایا تھا یہ جو ہے وہ اس طرح پڑھی جاتی ہے الف میں بدلتی ہے لیکن لکھی یہی جاتی ہے میں قوم ہی اپنی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے ان کو پینے کی ضرورت پڑی تھی تو قل لا بس ہم نے کہا قال یقول سے ماضی کا صیغہ قل لا ہم نے کہا تو ضرب یہ نون کے ساتھ ملا کے پڑھا جا رہا تھا قل لا ضرب تو مار ذرا بھیا ضرب مارنا بے حسا کا اپنی لاٹھی کے ساتھ تو مار اپنی لاٹھی کے ساتھ حسا کا مادہ عین سواد واو ہے اور اس سے یہ نون ہے یعنی مادہ وہی ہے جو عصا یا کی مادہ عین سواد غاؤں اس کا تسمیہ عصا کا عصا غاؤں میں ہوتا ہے اسی لیے عصا میں نہیں ہوتا سنگلر عصم یہ لکھا جاتا ہے علیہ السلام آ جائے تو العصا فضرب عصا کا تیری لاتھی اپنی لاتھی کے ساتھ تو مار الحجارہ پتھر کو واحد ہے پتھر جمع اس کی حجارہ ہوتی ہے الحجر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاص پتھر تھا جس کی طرف اشارہ تھا جیسے ہم ال کا ترجمہ کہیں کہیں کر سکتے ہیں اس پتھر کو یہاں اس کا معنی ال کی وجہ سے ہوگا یعنی دین میں ہے خاص پتھر کو یہ نہیں کہا کہ عصا کا حجرن اسی پتھر کو مار وارا بابی کہ میں نے مارنا ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ مارنا لاٹھی پتھر وغیرہ کے ساتھ واربا کے اور معنی ہوتے ہیں ضرب فی الارض زمین میں گھومنا پھرنا سفر کرنا واربا کے پرپوزیشن کے لحاظ سے معنی بدلتے ہیں واربا فی کا مثلاً قرآن میں استعمال آیا ہے ان انتم ضربتم فی الارض وغیرہ واربا بو کا معنی تو یہی ہوتا ہے جس بے کے بعد اس چیز کا نام لیا جائے گا جو ماری جا رہی ہے اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ براہ راست مفعول بنفس ہی ہوتا ہے یعنی انضرب الحجر بعصاك مار پتھر کو اپنی لاٹھی کے ساتھ تو یہ معجزہ یہاں قرآن کریم میں بیان ہوا ہے بعض حضرات نے منزے کا انکار کیا مثلاً سر سید نے اس کو خام خائے وہ غرب فل عرب سے جا ملایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ میاں نے کہا تھا کہ اپنے لاٹھی کے ساتھ پتھروں پر چلتے جاؤ یا تو ایک جگہ کوئی اٹا ہوا چشمہ آ جائے گا. بہرحال معجزہ تو پھر بھی رہ جاتا ہے, پرانے اٹے ہوئے چشموں کا پتہ کرنا اٹ بھی جاتے ہیں پھر ان کو کھول لیا جاتا ہے. ذرا بستی ہے نا, ذرا بستی لڑ دے اس کو میں نے سفر اختیار کرنا چلتے جانا. ذرا بستی آئے گا زمین میں, ذرا بستل ارد اس کا معنی ہے روزی یا کسی اچھے کام کے لیے, روزی کی تلاش میں یا کسی اہم کام کے لیے. پھر جو جہاد کے لیے بھی آیا ہے قرآن مجید میں زمین میں سفر اختیار کرنا. ذرا بستل ارد وہ محاورہ ہے, یہاں تو نہیں ہے نا, بس انہوں نے کیا نا کہ ذرا بستل ارد کا معنی ہوتا ہے یہ لہٰذا یاد ہی ہے میں نے, حالانکہ ذرا بے کا معنی تو یہ ہے نہیں, یہ تو سیدھا ضربہ کے ساتھ مفعول بنفس ہی آیا ہے. ان ضرب الحجر بعصاک, تو مار پتھر کو اپنی لاٹھی سے, یعنی پتھر پر اپنی لاٹھی مار. فن فجرت منہ من حسنتا عشرتا عینا, فن فجر یعنی فجر جاری ہو جانا, تے جیم رے کا لفظ منع پھوٹنا ہی ہوتا ہے, پھوٹ نکلنا. فجر کو بھی فجر اسی لیے کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی سے روشنی پھوٹ نکلتی ہے. اس کو مختلف ابواب میں یہ استعمال ہوتا ہے. ان فجارہ باب انفعال سے آئے گا تو وہی جو سلاسی کا معنی ہے وہی معنی اس کا ہوگا پھوٹ نکلنا, کیونکہ یہ لازم فعل ہوگا. فن فجارت پس جاری ہو گئے یا پھوٹ نکلے, من ہو اس میں سے, ہو بھی ضمیر پتھر کے لیے ہے. اسنتا عشرتا عینا بارہ چشمے, اسنتا عشرتا رفع میں ہے, آپ پڑھ چکے ہیں یہ, اگر نصب اگر ہوتی تو اسنتا ہو سکتا تھا, عشرتا تو مبنی ہوتا ہے گیارہ سے انیس تک, تو اسنتا رفع میں ہے, یہ فائل ہے فن فجرت کا. اور چونکہ چشمہ مؤنث سماعی ہے اس لیے اس کے لیے عدد مؤنث آیا ہے, اتنا اشرا نہیں کا, اتنا کا اشرا تھا بارہ عینن چشمے. گیارہ سے ننانوے تک کا جو معدود ہوتا ہے وہ واحد منصوب ہوتا ہے, اور عین مونا سمائی ہے اس لیے اس کے لیے تیل بھی واحد مونا سایا. فن فجرت پھوٹ نکلے اس میں سے بارہ چشمے یا رواں ہو گئے بارہ چشمے. قد علم جان لیا, قد تاکید کے لیے ہے, فجر یہ فاجر کا لفظ بھی ویسے تو اسی سے ہے, اور فجر یفجروں کے معنی ہو جاتا ہے بل جرید الانسان و یفجر امامہ, اس میں فجور کا ذکر ہے, وہ بھی شاید نکلنے یا باہر نکلنے کے معنی کی وجہ سے ہو گئے. فاجر کا لفظ جو ہے وہ بھی مادہ تو یہی ہے نا, نہیں انفعال کے معنی تو پھر یہی ہوں گے نا, پھوٹ نکلا. نہیں وہ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے انہوں نے کہا کہ پتھروں پہ چلتے جاؤ, پھر انڈرسٹوڈ کیا نا کہ کہیں چشمے اٹے ہوئے تھے ان کو کہا تو یہاں سے کھود لو پہاڑی کے ساتھ اوپر چلتے جاؤ نکل آئے گا. فن فجرت کا معنی رما کرنا نہیں ہے, یاد رکھیے فن فجرت رما ہو گئے بارہ چشمے. بہرحال جہاں کرنا ہوتا ہے لوگ اس طرح کے گرامر کے مخالفے دیتے ہیں جو کہ گرامر نہ جاننے والے شاید مطمئن نہیں رہتے. یہ جعفر صاحب فلواری صاحب کا کسی طرح کا استدلال پڑا تھا تو کر لیا بیچارے, سر سید کو بھی ایک مجبوری کی موجوں کا انکار کرنا تھا تو اس نے یہ کہا. بارہ چشمے روا ہو گئے, فجر یا فجوروں کے معنی تو فاجر ہونا ہی ہے, اور ممکن ہے کسی اور بات سے اس کے معنی بھی پھٹنے سے نکلتے ہیں, سلاسی سے بھی استعمال ہوتا ہے. فجرا فجرا یہ فجر قرآن میں آیا ہے ازل بہار ہو فجرا, فجرا یہ فجروں کے معنی بھی یہی ہے, بنتے ہیں پھوٹ نکلنا پھر بڑھ جانا پانی کا. قد علم جان لیا کلو اناسن, اناسن ہر قبیلے میں, کیونکہ کلو کا مضاف ہمیشہ واحد آیا کرتا اور نکرا آتا ہے,
مثلاً کہتے ہیں ہم کلو کتابن ہر کتاب، کلو کتبن نہیں کہا جاتا، کلو رجلن ہر آدمی، اس طرح سے کلو کے بعد اناسن بذات خود جمع کا لفظ ہے، اس کے معنی تو ہے لوگ، نکرہ ہے لیکن الناس اور اس کا ایک ہی معنی ہے. معرفہ بنانا ہو تو الاناس نہیں کہتے، نکرہ کہنا ہو تو ناسن نہیں کہتے، گویا کہ نکرہ اناسن، معرفہ الناس، یہ تو بات پہلے ہو چکی ہے. تو یہ جمع کا لفظ کلو کے ساتھ کیسے آیا؟ اس لیے انہوں نے ترجمہ کیا ہے قبیلہ یا قوم، کہ جمع کے معنوں میں لے، ہر قبیلے نے جان لیا اس، یعنی انسانوں کا ایک گروپ تھا جو ان کے قبیلے تھے، الگ الگ قبائلی نظام میں قبیلے ہی الگ الگ تقسیم ہوتی ہے. اس طرح سے کلو اناسن کا معنی ہر قوم کیا، ہر شخص نہیں، ہر قوم نے جان لیا. مشربہ ہم، ہم کی ضمیر بھی جمع آئی ہے، اپنے گھاٹ کو، مشرب میں نے پینے کی جگہ، اسم ظرف ہے، پانی پینے کی جگہ، تو گھاٹ کہہ لیں یا پانی پینے کی جگہ جو بھی کر لیں. ہم اپنا، ہم کی ضمیر اناس کے لیے، ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا پینے کا ٹھکانہ معلوم کر لیا. شاید بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اس وقت تک، اور ہر ایک کی اپنی سینکڑوں تک تعداد پہنچی تھی، تو انتظامی تقسیم کے لیے الگ الگ جگہ مقرر کر لی ہوگی. کلو و شربو، کھاؤ اور پیو، اکلا یا کلو، اور شربا یا شرابو سے فعل امر ہے جمع کسی کے. کلو و شربو من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، یعنی وہ رزق جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، ولا تعصوا فی الارض مفسدین کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے فساد مت کرو زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے. تعصوا کا ترجمہ بھی شاید اردو والوں نے فساد نہ پھیلاؤ کیا ہو. پھر یہ عصا، یہ مادہ اس کا عین سے واو ہے، اور اس کے یہ مختلف ابواب سے استعمال ہوتا ہے ایک ہی معنی میں. عصا یعصو بھی ہوتا ہے، عصا یعصی غربی یغربو سے آ کے یہ بھی بن جاتی ہے، اور فتح یفتح، عصا یعصا یعصا، یعنی پھر جب یہ بنے گا تو یہ ہی بنے گی، یعصی یا یعصا، لیکن فتح یفتح سے بھی استعمال ہوتا ہے، حامیا سے بھی استعمال ہوتا ہے، نصارا سے بھی اور حامیا سے بھی آتا ہے، غربا یا غرب سے بھی آتا ہے، آسا یا آسو بھی. مطلب ایک ہے. اب دیکھیے، اگر یہ تا سو آسا یا آسو سے ہوتا تو اسے لا تا آسو ہونا چاہیے تھا، دیکھ رہے ہیں نا، تیس ہوتا تو پھر لا تا آسو آنا چاہیے. اگر یہ غربا یا غرب سے ہوتا تو لا تا آسو یو ہوتا، پھر بھی سو ہی ہوتا. معلوم ہوا کہ یہاں قرآن کریم میں یہ باب سمع یا اسماء سے استعمال ہوا ہے. لا تعصیو، لا تعصیو کی شکل ہی میں زبر رہ سکتی ہے، یا فتح یافتہ سے ہو پھر بھی ہو سکتا ہے. لیکن ڈکشنری میں المنجد وغیرہ میں اس کے جو لکھے ہیں باب، یہ تین تو میں نے پڑھے ہیں کہ عصا یعصو، عصا یعصی اور عصی یعصا، تینوں کا معنی اصل ہوتا ہے گڑبڑ کرتے پھرنا، کوئی ہنگامہ کرنا، کوئی جیسے جلوس نکالنا ہوتا ہے یا کچھ اس طرح کی کوئی بات. سنا کہ ڈکشنریوں میں اور مفردات وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ پھر آگے مفسدین کیوں آیا. لا تعصیو کا معنی لا تفسدو نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی گڑبڑ کرنا، ہنگامہ کرنا، کوئی ہلا گلا کرنا. تو وہ ہلا گلا تو کسی اچھے مقصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے. اس لیے قرآن نے کہا ولا تعصوا فی الارض مفسدین، حال یوں آیا کہ زمین میں ہلا گلا نہ کرتے پھرو، مفسد بن کر، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہنگامہ یا اس قسم کی کوئی ایجوکیشن، جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ ایجوکیشن کسی اچھے مقصد کے لیے ہو، فساد کے لیے نہ ہو، تو تب یہ قرآن نے مفسدین کہا ہے. ورنہ ولا تعصوا اور ولا تفسدوا کا معنی ایک نہیں ہے، اکثر کر دیتے ہیں. میں نے ڈکشنری میں آپ کو یہی ملے گا گنجد وغیرہ میں، اصا یاسو، اصو یاسا، یعنی افسد یفسدو کے معنوں میں. لیکن مفردات وغیرہ وغیرہ کتابیں جو ہے، یہ قاموس ہے قرآن کی جو وہ کرسی والی، اس قسم کی کتابوں میں یہ فرق کیا ہوا ہے کہ لا تعصوا کہ معنی ہے گڑبڑ نہ کرو، ہنگامہ نہ کرو، اور اس سے مراد ہے چونکہ یہ فساد غیر فساد دونوں میں ہو سکتا ہے، لہذا قرآن نے کہا ولا تعصوا فی الارض مفسدین، فسادی ہو کر زمین میں گڑبڑ نہ کرتے پھر، یہ ترجمہ ہوگا. ہاں ان کی طرح یہ قرآن مجید کا عام ہے، یعنی قلو انہوں نے جان لیا پھر ہم نے کہا اور ان کو حکم دیا، قلو وشربوا من رزق اللہ. اور ویسے تو عام ہوتا ہے قرآن کریم کا، بنی اسرائیل کو حکم ہے، یہی تو قرآن کریم کی آیات کا ایک خاص سٹائل بھی ہے، خوبی بھی ہے کہ ان کا ذکر کرتے کرتے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی یہی خطاب ہو، قلو وشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے کہا، قال یقول کے گردان آپ جانتے ہیں، یا موسیٰ اے موسیٰ، یہاں موسیٰ رفع میں ہوگا، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، یا ہم سے صبر نہیں ہوگا، یوں کر لیں اردو ترجمہ، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، ایک ہی قسم کے کھانے پر ہم سے صبر نہیں ہو سکتا. فَدْعُ لَنَا، فدعو دعا یدعو پکارنا، فدعو تو پکار، واحد کا صیغہ ہے، واو گر گئی نا، ادعو ادعو وہ تھا، واو گر گئی ادعو رہ گیا، ادعو ادعو وا ادعو، جو کہ ادعو ہوگا اس طرح گردان ہوگی. فدعو لنا ربک، تو مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے، یعنی فدعو ربک، تو پکار اپنے رب کو، لنا ہمارے لیے، ترجمہ کرے گا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ، فدعو کا مفعول ربا کا ہے، یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے، ہر اخرج یخرجو نکالنا، یہ مضارع مجزوم ہو گیا جواب امر کی وجہ سے، فدعو یخرج لنا، پکار اپنے رب کو ہمارے لیے نکالے، دونوں جگہ لنا آیا ہے، ہمارے لیے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما تم بت الارض، اس چیز میں سے جو کہ زمین اگاتی ہے، یہاں شے انیک طرح کا معذوف ہے، یعنی وہ کوئی چیز نکالے ہمارے لیے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، جو خرج لنا شے مما، اس میں سے جو کہ، یہ من اور ما ہے اکٹھا لکھا جاتا ہے موصول، امبت یم بت میں نے اگانا، نبت یم بت میں نے اگنا، نبت قرآن میں نباتا دباتن تو آیا ہے اور امبتا زیادہ استعمال ہوا ہے، امبتا کم من الارض نباتن، ویسے وہ سلاسی مصدر امبات کے بجائے وہ آیا ہے، تو امبتا یمب تو اگانا، نباتا یمب تو اگنا، تمب تو شجرتن تخرج من طور سینا، تمب تو بالدہن وصبغ للعاقلین، وہ اگنے کے معنوں میں آئے، تو نون بے تے مادہ ہے، اسی سے نباتات وغیرہ کا لفظ آپ کے اردو میں آیا ہے، قد میں بڑھانے کا معنی بھی آتا ہے، نسو نما کا، حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے، فتقبلہا ربوہا بقبول حسن وانبتہا نباتا حسن، قرآن کریم میں انبتہ کا مصدر ایک دو جگہ سورۃ نوح میں بھی آیا، سورۃ آل عمران میں بھی، تو ان بات کی بجائے نبات ہی آیا ہے، یہ ہوتا ہے بعض دفعہ اس اپنے باپ کا جو ہے مصدر نہیں استعمال ہوتا، دوسرا استعمال ہوتا ہے. تمبت الارض، ارض فاعل ہے مؤنث، اس لیے تمبت صیغہ واحد مؤنث آیا، یہ نہیں میں نے کہ تو اگائے، زمین اگاتی ہے جس کو، اب جو چیزیں زمین اگاتی ہے وہ ہمارے لیے لاؤ، اور یہ من آگے تفصیل کا ہے، جز کا نہیں ہے، تبعیض نہیں ہے، من تفصیل کے لیے دیا تھا، مثلا اس نے بھی مجھے بہت سی چیزیں دی، اور پھر من کہہ کے کہیں گے ٹیلی ویژن دیا، پین دیا اور گھڑی دی، من کزا و کزا، اس طرح سے جب اس کی تفصیل دینی ہو تو پھر مثلاً آتانی اشیاء من کزا و کزا و کزا، یوں کہتے جائیں گے، اس من کو کہتے ہیں بیان کا من، یعنی وضاحت اور ڈیٹیل کے لیے استعمال ہوتا ہے بعض دفعہ، اردو میں ترجمہ از قسم ترجمہ کر سکتے ہیں، من بقلہا اس کی سبزی میں سے، بقل جسے آپ ترکاری یا سبزی کہتے ہیں اس کے لیے لگ جائے، بکول جمع ہے، بقال کہتے ہیں سبزی فروش کو، بقل یہ سبزی جو پکانے کھانے کے کام آتی ہے، چارے والی میں، ہاں بکول، اس کا پیسے کے لحاظ سے بقال مشہور لفظ ہے، ہا کی ضمیر زمین کے لیے ہے، اس کے سبزیوں میں سے، سبزی میں سے یعنی سبزیوں میں سے، واحد بھی جمع کے بہنوں میں آئے گا، وقصہ احا साउन ये जिसे ककड़ी कहते हैं हम, ये तर, इसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। कुस्सा भी और किस्सा भी दोनों तरह, बाद में कोई और माना भी किए, लेकिन एक हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस्सा को नमक लगाकर खाया करते थे या खाया आपने, उससे फिर वो ककड़ी का माना ही। शाह साहब ने बादरंग किया है ये, लेकिन आम फारसी वाले भी खियार ही इसका तर्जमा करते हैं। ककड़ी कीड़ा या इस तरह की चीज को किस्सा कहते हैं। जमीन के लिए हा वफू में हा फूम उनके मैंने गंदम के किए हैं, या अंसार साहब ने गंदम में किया है। जो बस किताबों में तफसीर है तो फूड ग्रेन जिन्हें कहते हैं उन सब पर इसका इतलाक भी किया गया है, यानी चना या और चीज जिससे रोटी पकती है उसको भी फूम कहते हैं। बाद ने कहा कि ये फूम की बिगड़ी हुई शकल है, लेकिन वो खाने के काम तो नहीं आता बहरहाल। थूम से के साथ हो तो लहसुन को कहते हैं, गार्लिक को, अरबी उसकी थूम है, थूम नहीं है। उसी से हमारे यहाँ थूम बन गया है सिंध से आते आते यहाँ, तो मेरे ख्याल में सिंध में थूम ही कहते होंगे, जिस तरह से बसल आगे आ रहा है प्याज को कहते हैं सिंध में, वो अब तक बसल ही शायद कहलाता है। पंजाबी में आगे पंजाब तक पहुंचते पहुंचते सराकी में वसल बन गया, वो है अरबी लफ्ज, उनकी असल जो है वो वही है। थूम थूम उसी से निकला है, लेकिन थूम से वाओ में नीम से है, क्योंकि से के साथ है। उसका तर्जमा ग्रामर डिक्शनरी वाले अजनास से खुर्द में फूड ग्रेन करते हैं, उसमें शायद शाह साहब ने गंदम इस वजह से तर्जमा किया क्योंकि गंदम भी उसमें शामिल है। वह आदस है, आदस मसूर को कहते हैं, लिंडल जिसे आप कहते हैं, आदा से हा उसके मसूर, व बसल है और उसके प्याज। बसल अरबी लफ्ज है, प्याज के लिए इस्तेमाल होता है। क्या जरूर उगती होंगी तो कुरान ने जिक्र किया, अगर कुरान को इन मानों में लिया जाए। मिस्री तो खैर खासी एडवांस तहजीब है दुनिया की, वो तो 3000 साल कबल मसीह में वहां पहुंच चुके थे, कि दुनिया अभी वहां नहीं पहुंची थी जब उन्होंने आराम बनाया है। दुनिया के बहुत इब्तदाई सिविलाइजेशन में क्या है, और नील के किनारे सारे उनकी खेती वगैरह होती थी, ये चीजें उगती होंगी यकीन। कुरान करीम से इस तरह ये तो तारीखी दौर है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, ये तो कोई बड़ी दूर की बात नहीं है, लेकिन बाद लोग कुरान करीम के बयान से इस तरह साबित करते हैं। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल कोई प्री हिस्टोरिक शख्सियत मालूम होते हैं, उनको वक्त टाइम वगैरह के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन बाद चीजों की मतलब ईजाज से देखिए खुदाई की हड़प्पे की मालूम हुआ कि लोहा नहीं निकला। मालूम होता है कि ये कोई उस जमाने की तहजीब है जब अभी लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ था। यूं अंदाजा करते हैं ना कि ऊंट किस जमाने में डोमेस्टिकेट हुआ, घोड़ा किस जमाने में हुआ, पत्थर किस जमाने में हुआ, लोहा कब निकालने लगे, कॉपर पहले निकालते थे लोहा बाद में आया, उससे अंदाजा जमाने का होता है। नूह अलैहिस्सलाम के सिलसिले में एक जगह आता है सूरत कमर में, वहमलनाहु अला ज़ाति अल्वाहिन व दुसुरि, अब ये कश्ती के लिए लफ्ज आया है, जो तख्ते लकड़ी के और मेखों वाली थी, यानी लकड़ी के तख्ते और मेखे मिला के जो बनाई जाती है। तो इससे अंदाजा ये किया गया कि नूह अलैहिस्सलाम कितने ही पुराने कुरान के अगर लफ्जों को उन मानों में ले तो उस जमाने में लोहे का इस्तेमाल या उस इलाके में था, वो लोहे से मेसे भी बनाते थे, लकड़ी भी पीसते थे कश्ती बनाने के सिलसिले। तो बहरहाल ये तो मौसा अलैहिस्सलाम का जमाना तो कोई पुराना नहीं है, ये तो बहुत करीबी दौर है। हाँ नहीं, ये चीजें मिस्र में जरूर थी, लेकिन सहराओं में तो नहीं होती। अब आपके शहरों में जो इर्द गिर्द सब्जियां, आप किसी दूर जंगल में चले जाए वहां इनमें से कोई नहीं मिलेगी। तो वो मिस्र में जो इन चीजों के आदि थे, वहां तो नील के दरकिनारे रहते थे, खेतियां होती थी, सब्जी होती थी, सब कुछ होता था। अब जंगलों की खुराक में उन्हें वो बिल्कुल खाना बदोशाना जिंदगी में, तो वहां तो वो इस तरह की चीज नहीं निकाल सकते। हो सकता है किसी जगह टिक जाए कोई चश्मा हो, और कहीं कहीं सारा सेना में आज भी शायद थोड़ी बहुत खेती बाड़ी होती हो, महदूद तौर पर जैसे पुठवार में कहीं कहीं होती है। तो ये चीजें थे वो वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने इनका मुतालबा किया। वाला अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, क्या तुम तब्दील करना चाहते हो, बदला यो बदलो तब्दीलन मैंने तब्दील करना, اردو میں تو یہی کر لیتے ہیں, تبدیل مصدر نے لیا کرنا لگا دیا. ابدل یبدلوں کے معنی بھی تبدیل کرنا ہوتا ہے, ابدال باب افعال سے لائے. استبدل یستبدلوں باب استفعال سے آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے تبدیلی چاہنا, یہ چاہنا کہ مجھے تبدیل کر دیا جائے فلاں چیز کو میرے لیے. تو اس طرح سے یہ استبدال ابتداء بدل کا معنی میں قرآن میں آتا ہے ان اردتم من تستبدلوا ازواجکم, کو جس طرح سے آیا ہاں اردتم استبدال زوج مکان زوج, تو استبدال کا معنی تبدیلی چاہنا. تو کیا تم تبدیلی چاہتے ہو؟ یہ چاہتے ہو کہ بدل دیا جائے الذی ہو ادنا, وہ جو کہ گھٹیا ہے. یہ پورا فکرہ ہے, اگر یوں ہوتا اتستبدلون الادنا بالخیر تو یہ یوں دو لفظ بھی ہو سکتے تھے, کیا تم ادنا کو خیر کے بدلے میں لینا چاہتے ہو؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ بدلا کے بعد جو بے آتا ہے دو فرماتے ہیں, فلاں چیز کو فلاں سے بدلا, جس پر بے آتا ہے اس کا معنی وہ دے رہے ہیں اور دوسری لینا چاہتے ہیں. یہاں دیکھیے بے آیا ہے بلدی و بخیر سے, وہ چیز جو اچھی ہے, تو تم اچھی چیز دے کر تبدیلی چاہتے ہو الذی ہو ادنا, اس کی جو ادنا ہے. ادنا کا مادہ دال نون واؤ بھی کہا گیا, دنا یدلو میں قریب ہونا, اور اس لحاظ سے اس کا مذکر افعل تفضیل ادنا اور مؤنث دنیا ہوتا ہے. دنیا میں فعلا کا وزن ہے مگر یہ کو الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے, دنا یدلو دال نون واؤ مادہ, اس کا معنی قریب ہونا ہوتا ہے. اور دنیاوی زندگی کو الحیات دنیا نزدیک ترین زندگی اسی لیے کہا جاتا ہے, آخرت اس کے مقابلے پہ اینڈ پہ آنے والی اور نیئر ہے. اس صورت میں ادنا مراد قیمت یا درجے کے لحاظ سے بھی, یعنی جو قریب آسانی سے اویلیبل ہو, اتنی کوئی مہنگی اور گران چیز نہ ہو, ان معنوں میں ادنا بمعنی گھٹیا بھی استعمال ہو جاتا ہے, جس کا حاصل کرنا کوئی دشوار نہ ہو, اتنی کوئی ریئر اور کمیاب یا مہنگی چیز نہ ہو. اس لحاظ سے ادنا بمعنی گھٹیا, ورنہ لفظی معنی ہے جو قریب ہے, جو آسانی سے اویلیبل ہے, اس کے لیے کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی. دوسرے اس کی اصل بعض گرامر والوں نے لکھی ہے کہ دال نون حمزہ مادہ ہے, اس صورت میں دانو آ ید نو او باب کاروما سے استعمال ہوتا ہے. دانو آ ید نو او اور دنا اتون مصدر ہوگا, اس دنا یدنو کا مصدر دنوب ہوتا ہے. دانو آ کاروما یدنو او دنا اتن, اس کے معنی ہوتے ہیں گھٹیا ہونا, اور چنانچہ کاروما سے فعیل کی جو صفت مشبہ ہے جی وہ ہوگی دنی ان, دنی میں نے گھٹیا گھٹیا, دنا اتن میں نے کمینگی یا گھٹیا پن استعمال ہوتا ہے. تو اس سے اگر یہ ادنا ہو تو بنے گا ادنا او, یا ادنا او ہی بنے گا, اور حمزہ وا یہ واؤ وغیرہ میں انٹرچینجبل ہو جاتے ہیں, حمزہ واؤ میں بدلتا ہے واؤ یہ میں, اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ اس سے بھی ہے گھٹیا کے معنی سے, یعنی دال نون حمزہ سے بھی ادنا اور دنیا نکل سکتے ہیں, الگ کہ واؤ کی بجائے حمزہ ہو, اس میں بھی تعلیل ہوگی اور واؤ میں بھی تعلیل ہوگی, بات تو ایک ہی. تو یہ دو مادے ہیں, ایک اور مادے کی بات بھی کی گئی ہے کہ یہ دون سے, لیکن اس صورت میں پھر واؤ کو پیچھے لے جاتے ہیں اور مزید تبدیلی کرتے ہیں. یہ دو مادے زیادہ اہم ہیں اس کے. تم ادنا کو بدلنا چاہتے ہو اس چیز کے ساتھ جو کہ اچھی ہے, یعنی اچھی دے کر گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو. یہ معنی اس لیے ہوا کہ بے کا صلہ باللذی ہو خیر پہ آیا, اور جب بدلا یبدلو یا استبدل یبدلو آئے تو ایک مفعول ڈائریکٹ ہوتا ہے, ایک بے کے ساتھ ہوتا ہے, اور بے کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو چیز دینا چاہتے ہیں آپ رکھنا نہیں چاہتے پاس. تو کیا تم ادنا چیز بدلنا چاہتے ہو اس چیز کے بدلے میں جو اچھی ہے؟ خیر کا ترجمہ زیادہ اچھی ہے, سب سے زیادہ اچھی ہے, یوں بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ خیر اور شر افعل و تفضیل بھی ہے. پھر تو مثلاً یہ ان بیچاروں کو اس کے کیا سزا ہوئی, اور یہ کہ پیاز وغیرہ کے ان کا دل چاہا سلاد کے لیے اور وہ کھانا اچھا تھا تو نخرے کیے, یا جو کچھ بھی ہے. بہرحال تفسیر والے بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یوں ہی بیچارے بس ایسا تو یہ جرم کوئی نہیں تھا کہ ان کا سلاد کو دل چاہا تو پھر ان کو جال صاحب کلمات نہ شکر کہے ہو وہ شکری کہے ہو وہ بات اور ہے, کیونکہ جو تفسیروں میں آتا ہے نا وہ کہتے تھے کہ تو ہمیں مصر سے نکال لایا, وہاں تو یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا یہ ہوتا تھا, تو یہ ہوتا ہے. ہم اب بھی آج سے آئے تو بعض دفعہ کوئی آدمی آیا تو مثلا اپنا اپنا ادھر بھی ہوتا ہے کہ دیہات میں بعض چیزیں ملتی ہیں جو شہر میں نہیں ملتی, ہوتی وہ گھٹیا تو, لیکن یہاں مثلا گنے اور ساگ اور اس طرح کی چیز شہری سمجھتا ہے کہ دیہات کی یہ چیز نعمت ہے اور لسی نعمت ہے, لیکن ہمارے یہاں دیہات سے مہمان آیا اور ہم نے کہیں مثلا لسی دلائی گرمی, وہ کہنے لگا یار چھوڑو گاؤں میں بھی لسی یہاں بھی لسی بوتل لیا, شہر میں رہنے کا فائدہ کیا ہوا. ہم نے سمجھا کہ دیہات کا آدمی ہے لسی کو غنیمت سمجھے گا, اس نے کہا یہی لسی وہاں پی پی کے تنگ آ گئے تمہارے پاس آیا تو پھر لسی. ہاں تو اس طرح سے انسان کرتا ہے بعض دفعہ. ان لکم اہبتوا مصرا, تم کسی شہر میں چلے جاؤ, اہبتوا لفظی معنی اترو نازل ہو, وہ اور یہاں بمانا چونکہ سوار ہو جہاں ڈیرا لگاتا اترتا ہے تو ان معنی میں نازلہ ہبا کا یا بے تو استعمال ہوتے ہیں. کسی شہر میں اتر جاؤ پھر, فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, بس یقیناً تمہارے لیے ہوگا وہ جو کہ تم نے مانگا. اس میں ایک تو ہبا کا یا بے تو ہم پڑھ چکے ہیں, دوسرا لفظ ہے مصرن. یاد رکھیے مصر نیم سواد رے اس کے لفظی معنی حد کے ہوتے ہیں, یعنی جو دو چیزوں کے درمیان ایک حد ہو, لفظی معنی مصر کا یہ ہے. یہ جب مصر ملک کے لیے بولا جائے تو غیر منصرف ہوتا ہے مصر مصرا مصر, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اجمی لفظ معنوں میں ہوگا شاید اس وجہ سے, اور ملک کا نام ہے, اور بعض اسے بھی مصر پڑھ لیتے ہیں کہ تین عرصی ہے, تین عرصی کا پڑھا ہے نا وہ نوح لوط وغیرہ وہ منصرف ہو جاتے ہیں, اس لیے مصر ملک کے معنوں میں بھی بعض مصر مصرن کہہ لیتے ہیں. اور عربی میں کچھ لفظ ہیں عورتوں کے نام ہیں بعد اور ہند جو دونوں طرح پڑھے جاتے ہیں, عورتوں کے نام ہمیشہ غیر منصرف ہوتے ہیں, لیکن ہند اور بعد یہ ایسے عورتوں کے نام ہیں جو منصرف بھی ہیں. تو گویا کہ بعض کلمات ایسے ہیں کہ وہ غیر منصرف منصرف دونوں طرح پڑھے جاتے ہیں, لیکن عام یہی ہے کہ ملک مصر کو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے. آگے چل کے آئے گا فرعون کی زبانی کہا گیا علیہ سلی ملک مصر و ہاذہ الانہار, کیا میرے پاس نہیں ہے مصر کی حکومت. وہاں مصر سے مراد وہ ملک ہے جسے ایجپٹ کہتے ہیں یا مصر. مصر ان مصرن ہو تو اس کے معنی کوئی شہری آبادی ہوتا ہے جسے اربن ایریا کا یعنی دیہات کے مقابلے کا. ان معنوں میں شہروں کے لیے اس کی جمع امصار آتی ہے. چنانچہ جو صوبائی صدر مقامات تھے کوفہ بصرہ دمشق, ان میں جو قرآن مجید رکھے گئے حضرت عثمان کے زمانے میں اور ان کا ذکر جب آتا ہے تو کہتے ہیں مصاحف الامصار, یعنی میٹروپولیٹن سٹیز جو تھے ان کے جو مصاحف تھے, وہاں کتابت ہوتی تھی, کاتب وغیرہ لکھنے والے ویسے بھی شہروں میں ہوتے دیہاتوں میں تو نہیں ملتے. تو امصار بمانا پروونسز یا پروونشل کیپیٹلز کے معنوں میں بھی آیا تاریخ میں. اس طرح سے مصر ان کا معنی اربن ایریا جس میں شہریت کے لوازمات پائے جاتے ہو, رورل یا دیہاتی نہ ہو, اس پر بولا جاتا ہے. تو اس کا ترجمہ شہری کے لیے کیا ترجمہ ہمارے اردو والوں نے کہ تم کسی شہر میں پھر جاؤ اترو, جا اترو یعنی جاؤ. ان لکم ما سألتم, ان کا جو اصل منصوب ہے وہ ما ہے, وہ ہے تو مبنی, یعنی فإن ما سألتم لکم, جو تم نے مانگا وہ تمہارے لیے ہے, تو لکم اس کی خبر ہوگی. فإن ما سألتم, ما سألتم ان کا اسم ہوگا, جو تم نے مانگا وہ ہوگا تمہارے لیے یعنی ملے گا تم کو. آگے ہے وغربت علیہم الظلۃ, تو گئے تھے نہیں گئے تھے قرآن مجید کسی کی پوری تفصیل تو نہیں بتاتا, لیکن ان کی کچھ حرکتیں جن کا ذکر کیا اس کی وجہ سے اب نتیجہ یہاں یہ نکالا ہے وغربت علیہم الظلۃ, اور ان پر ماری گئی ذلت. غربا علیہ کا معنی اس پر مسلط کیا, عموماً مجہول استعمال ہوتا ہے, جو معروف ہو تو پھر کہیں گے غرب اللہ علیہ ذلہ کا, اور یا مجہول ہوگا غوربہ علیہ ذلہ. تو تو ضربت ماری گئی, یہ ضرب علی کے ساتھ ایک خاص محاورہ ہے اس کا, ذلت مسکنت وغیرہ کے لیے یہ آتا ہے. ضربت مار دی گئی ان پر یا مسلط کر دی گئی. ذلت و المسکنت, ذلت کا مادہ فعل لام لام ہے, آج جی کے میں نے ہوتا ہے خواری. ذلت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لمبی تے کے ساتھ ہم لکھتے ہیں. مسکنہ کا مادہ سین کاف نون ہی ہے, اس کے معنی ٹھہرنے کا ہوتا ہے, اور نون جب اس پہ آئے مسکنت اس کا معنی یعنی کیا گیا مسکین کا لفظ اس سے نکلا جس آدمی کے پاس کچھ نہ ہو, پھر یعنی بے نوا فقیر کے معنوں میں کہیں دست کر لیں, پھر مسکین اور فقیر لفظ زکات کے سلسلے میں آئے ہیں تو ان پہ بحث بھی کی گئی ہے کہ مسکین کی اچھی حالت ہوتی ہے مالی یا فقیر کی. بہرحال مسکین کا یہ معنی تو کیا گیا ہے کہ جس کے ذرائع آمدنی اس کے اخراجات سے کم ہو. تو مسکنت کا معنی ایک طرح کی غریبی محتاجی وغیرہ پیدا ہوتا ہے, معنی مسکنت ان پر خواری اور محتاجی, ان معنوں میں محتاجی مالی امور میں بھی یہ مسلط کی گئی. یہ کیا ہم ہمیشہ کے لیے یہودیوں پر ہے یا اس قوم کے لیے تھی جنہوں نے یہ نافرمانی کی تھی, یہ ایک تفصیلی پوائنٹ ہے. جنہوں نے کہا ہمیشہ کے لیے, آگے یہی لفظ آئے گا سورت آل عمران میں پھر دوبارہ, وہاں کچھ تھوڑا سا لفظوں میں اضافہ بھی ہوگا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور وہ لوٹے. بَاءَ يَبُوءُ بے واؤ حمزہ مادہ ہوتا ہے, نصر یم سورو سے آئے گا. با یبو لوٹنا, پھر اس کے بعد جب بے کا چلا آئے با آ بے, اس کا معنی ہوتا ہے فلاں چیز کو لے کے لوٹا, یا اس نے وہ چیز کمائی یا حاصل کی, یہ معنی ہو جائے گا. بے باؤ حمزہ, اسی سے ببا اجبب اور ٹھکانہ دینا اسی مادے سے قرآن میں استعمال ہوا ہے. آگے پڑھے گی آج میں, ببا انا ابراہیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَغَيْرَ, مادہ بے واؤ حمزہ ہی ہوتا ہے اس کا. کسی چیز کو لے کے لوٹنا یعنی وہ حاصل کرنا. با یبو کا معنی تو ہے, اس با آ کے معنی شاید اور بھی ہے. با آ بے کا مثلاً وہ سید الاستغفار میں آتا ہے, ابو و لکا بے نعمت کا علیہ و ابو و بے غم بھی, کہ میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں. وہ ابو و لاکا کے سنے کے ساتھ آیا, اور ابو و بے غم بھی میں اپنے گناہ کے ساتھ لوٹتا ہوں, اور منع کیا جاتا ہے میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ. دعا جو مشہور ہے سید الاستغفار, اس میں یہ لفظ آئے ہیں. ببا یو بب او, میں نے ٹھکانہ دینا کوئی جگہ اس کے لیے, جائے پناہ وغیرہ کو مکان دینا, یہی قرآن میں آتا ہے. ببا انا علی ابراہیم مکان البیت, فلقد ببا انا بنی اسرائیل ابو ببا صدق وغیرہ, اور بھی بہت سارے. ببا اکم فی الارض تتخذون من سہولہا قصورا, بکثرت ببا ایو بب زیادہ استعمال ہوا قرآن میں. با ابو شاید دو ہی جگہ استعمال ہوا ہے, ایک آگے پانچویں پارے میں آ رہا ہے, ایک یہاں ہے. اس نے معنی کے لحاظ سے نہیں, ایک اور چیز نوٹ کریں آپ, کہ با او کے بعد الف ہونا چاہیے تھا کیونکہ واو جمع ہے, لیکن یہ ان لفظوں میں کیا ہے کہ قرآن کے سپیلنگ میں یہاں الف نہیں لکھا گیا. جو ہے کہ قرآن کا سپیلنگ وہی مکھی پہ مکھی مار کے لکھنے والی بات ہے, کہ جیسے نسخہ سامنے لکھا ہے اسی طرح لکھو, اگر غلط لکھا ہے تو غلط لکھو, چلو یوں ہی صحیح, لیکن اپنی طرف سے بدلنا نہیں ہے. تو با او بے غضب من اللہ, غضب کی جو نکرہ ہے وہ نکرہ موصوفہ ہو گیا جو کہ اللہ کی طرف سے ہے. غضب ایک غضب کے ساتھ لوٹے, من اللہ جو کہ اللہ کی طرف سے ہے. لفظی ترجمہ تو اس تنوین کی وجہ سے جو کہ ہی کرنا چاہیے, لیکن ہم ترجمہ کریں گے اللہ کی طرف سے ایک غضب لے کر لوٹے, یا اللہ کا غضب حاصل کیا, انکار بھی سے کہتے ہیں. یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ زبانی کسی کو کم ہی یاد رہتی ہے, یہ کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں عموماً, ان کو یا سامنے رکھنا ہوتا ہے, یا پھر سامنے نسخہ ہو, یا پھر کتابیں فن کے خاص کہ ان میں دیکھتا جائے کہ میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا. میرے پاس ایک قلبی قرآن مجید تھا ہمارے دادا جی کے زمانے کا اور وہ غالب صاحب کے پاس رہا پھر, تو وہاں میں نے یہ دیکھا کہ وہ درمیان میں دو لائنیں چھوڑی ہوئی ہیں, یعنی اوپر لائن ہے نیچے دو لائنیں چھوڑی جاتی ہیں خالی, تو اس میں اس نے نوٹ بھی ہے کہیں کہیں معلوم ہوتا, حالانکہ گاؤں کا رہنے والا تھا, کوٹی سے شاید گاؤں ہے جنگ کا, کہتے ہیں کہ وہاں سے لکھوایا گیا تھا, تو اب وہ فیملی ختم ہو گیا, کوئی اہل علم خاندان ہوگا, کیونکہ پہلے تو ہمیں نہیں تھا پتا, اب جو پڑھا تو پتا کیا نا, تو وہ نسخہ کچھ خراب ہو گیا تھا, میں نے اسے بنوایا, جلد ولد اکھڑ گئی تھی, تو پتا چلا کہ وہ نیچے لکھتا ہے بحذف الف باسمات الف, اور پھر ان کتابوں کے حوالے دیتا ہے کہ العقیلہ, کہ کتاب العقیلہ جو ہے جو رسم و خط کی مشہور کتاب ہے, اس کے حوالے سے وہ لکھتا ہے کہ یا الف لکھنا ہے یا نہیں لکھنا ہے, سرخ شاہی کے لیے, اور بعض ایسی کتابوں کے حوالے دیے جو ہم نے نہیں پڑھی, سامنے بھی نہیں ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ یوں کرے, کوئی ہوگی رسم کی کتاب ہمارے علم میں نہیں آئی, لیکن اس قرآن مجید سے پتہ چل, تو قرآن مجید یا تو سامنے قرآن مجید ہو اور اسی سے نقل کیا جائے, اور یا پھر اتنا علم ہو, علم کاتبوں کو تو ہوتا نہیں, اور یا تو پھر کوئی نگرانی کرنے والا عملہ ہو, تو یہ نہیں تھے, اس وجہ سے رسم و خط کے خلاف ورزی ہونے لگی, پھر مصر والوں نے سب سے پہلے اس کو لیا, کیونکہ دور طباعت میں یہ نمایاں ہونے لگی, قلمی زمانے میں ٹھیک ہے ایک قرآن مجید کوئی لکھتا تھا چلتا تھا, اب طباعت میں یہ ہوا کہ ایک کاتب نے لکھا اور ہزاروں نسخے پھیل گئے, اب سامنے نظر آنے لگا کہ یہ تو غلطی ہے, یہ فلاں غلطی ہے, چنانچہ طباعت کے دور میں یہ چیزیں چلی ہیں, اور اب تقریباً مصر, سعودی عرب, لیبیا, تونس, سودان, ان ملکوں نے رسم الخط عثمانی کی صحت پر مبنی نسخے شائع کی ہے, پاکستان میں ابھی نہیں ہوا یہ کام. ہم کر رہے تھے وبا او, چاہے دوسرے مقام پر بھی واؤ کے بعد الف نہ ہو, تو یہ خاص اس کی چیز ہے, یہ قرآن مجید کا تو وہ معاملہ ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ کسی صاحب نے کہا تھا یہ کیا ہے جی پرانی فائلیں پڑی ہے, کہا کیا کچھ ڈنڈی لگتی ہے, اٹھا دو پھینک دو ادھر سٹور میں, یہ کہہ رہا کلرک تھا, اس نے کہا اچھا صاحب اٹھا کے پھینک دیتے, جب وہ اٹھا کے پھینکنے لگا تو صاحب نے کہا ٹھہرو ان کو نقل کر لو صاف صاف کاغذ پہ, پھر انہیں ادھر رکھ لو, میں یہ گندے کہہ رہے تھے مصیبت پڑی, اس نے ساری فائلیں نقل کی اور وہ فائلیں پرانی ادھر رکھ دی, تو ایک دن کہیں صاحب نے وہ منگائی وہاں سے فائل, وہ سامنے رکھی, اس نے ایک جگہ صفحے پہ مکھی مری ہوئی, بہت گندے آدمی فائلوں کو صاف نہیں رکھتے, یہ مکھی یہاں مار رکھی ہے, اس نے کہا صاحب ٹھہریے, آپ نے کہا تھا کہ اس کو نقل کر کے, یہ وہ فائل ہے نا, میں اصل لے آتا ہوں, اصل لایا اور کہا کہ یہ دیکھیے اس کے صفحے پر مکھی مری ہوئی ہے, یہ لے تو اس کے تو اس جگہ مکھی مری ہوئی تھی, میں نے تو بڑی مشکل سے ایک مکھی پکڑ کے یہاں مار کے اس کو چپکایا تھا, اس کو کہتا ہے مکھی پہ مکھی مارنا, تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی متن کی صحت اسی طرح رہتی ہے کہ اس میں مکھی پہ مکھی ماری جائے, بغضب من اللہ, اللہ کے ایک بڑے غضب کے ساتھ, نکرے کا معنی بڑا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی, اللہ کا معمولی غضب ان کے ہوا, اللہ کا بڑا غضب ہوا, یہ عبارت متعین کرتی ہے کہ نکرہ بمعنی تفخیم ہے یا تقلیل ہے, تو یہ تین باتیں ہیں, ذلت اور مسکنت, ان پہ مسلط کا ترجمہ کرتے ہیں کی گئی ہاں, اللہ بہترے اندر جو کر رہے سردار نوعیت کے لحاظ سے کہہ دیں بڑا غضب لو کر لو, تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہ کھیرے ککڑیاں مانگنے کی وجہ سے نہیں غضب ہوا, بلکہ ان کا مجموعی ایٹیٹیوڈ جو بیان ہو رہا ہے نا, ڈیفائنگ ایٹیٹیوڈ, وہ تو بہانا بن گیا بجٹ کی طرح, ورنہ ذالک بانہم کانو, یہ بات جو ہوئی, یہ ان پر جو یہ سزا ہوئی, بانہم اس وجہ سے کہ بے معنی بے سبب, انہم کہ وہ کانو یکفرون بآیات اللہ, انکار کیا کرتے تھے اللہ کے احکام کا یا آیات کا یا نشانات کا, جو بھی کر لے آیات کے معنی دونوں سے, آیت کا مادہ الف یہ ہی ہے, خود آیت جو ہے نا لفظ, بعض کہتے ہیں یہ آئی تون تھا, بعض کہتے ہیں آئی تون تھا, پھر وہ کیسے ایک یہ کو الف میں بدلا, کیونکہ آئی تون بنے تو آیتون تو نہیں ہونا چاہیے, آیاتون ہونا چاہیے, تو بہرحال مادہ اس کا الف یہ ہی ہے, اسی لیے اس کی جمع مقصر آیون, یعنی آئیون جو کہ آیون پڑھا جاتا ہے, وہ بھی آتا ہے, آپ ریڈیو وغیرہ پہ سنتے ہوں گے, ما تیسر من آی القرآن الحکیم, آی آیات کے معنوں میں جمع مقصر آتی ہے, تو یکفرون بآیات اللہ, یہ جمع سالم ہے آیات کی, अलिफ ये मादा से लफ्ज आयतुन बनता है, और फिर नाहवियों में इख्तलाफ हुआ कि वो है क्या, असल आयतुन है, आयतुन है, कैसे बना। क्योंकि एक तो है ये तालीलात जो आपने साफ साफ पढ़ी है, क्योंकि कायदा तो समझ में आता है भाई, एक उसूल के माता चेंज हर जगह हुई है, लेकिन बात बड़ी बेउसूली चेंजेस भी है। जैसे आपका पंजाबी का चाकू का काचू किस उसूल से बनता है, किसी और लफ्ज को भी तो बिना डोरी को रोबी कह दे तो नहीं बनता है नी? तो ये खास इस्तेमाल ही होता है, इसलिए उसमें फिर ग्रामर वाले कहते हैं कि यूं हुआ। होती गड़बड़ वही है जहाँ ये वाओ अलिफ कहीं आ जाए, लेकिन बाद छत कायदे जिनको समझा जाता है, बाद का कोई कायदा नहीं कि अहले जुबान में तोड़ मोड़ कभी यूं बना ली। जमा अलिफ मद आ ये पर दो के आयुन। अच्छा, अल्लाह की आयात जिसमें अल्लाह के अहकाम भी मुराद हैं, मौजज़ात भी मुराद है, सब कुछ हो सकता है, उसको कुफर करते थे। वयक़्तुलून अन्नबीय्यीन बग़ैर अल-हक़, और नबियों को कत्ल करते थे ना हक, हक के साथ भी नबी का को कत्ल करना दुरुस्त तो नहीं है, फिर ये बग़ैर अल्लाह के नबी का कत्ल तो यकीन ना हक किया। ये ताकीद के लिए है, ऐसे ताकीद जैसे आप कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, टांगों से तो कोई नहीं देखता, आंखों से ही देखता है, लेकिन फिर भी वो मजीद कहते हैं मैंने आंखों से देखा। लहजा लफ्ज नबी, इसका आम मादा तो गुना गया है नून बे हमजा, नबा नबा उन मैंने अहम खबर, अभी आपने पढ़ा था अम्बा हम बे असमा हिम और अम्बे हम बे असमा हिम, बाबे फाल में पढ़ा खबर देना इतला देना। और नबा उन किसी अहम खबर को कहते हैं, मामूली खबर को नहीं है नबा उन कहते। इस लिहाज से नबी उन फ़ईल उन का वजन था, और इसके मैंने अहम खबरें देने वाला, इसमें आखरत क़यामत वगैरह की सारी खबरें, तो नबी चूंकि उन बातों का पता देता है इसलिए वो फ़ईल उन का वजन नबी उन बना। और हमजा मुदगम होकर पढ़ा जाता है नबी जुन, लेकिन अपनी असली शक्ल में नबी उन भी पढ़ा जाता है, बल्कि वरस्ती की रात में और शायद कानून में भी ये हमेशा नबी ई नहीं पढ़ा जाता है। और नबी उन नबी ऊन जमा आएगी तो फिर ठीक है, फिर दोनों के नजदीक अंबिया ओ हो जाती है, यूना नबी जीना, और जिन्होंने असल पर पढ़ा वो कहते हैं नबी ऊना नबी ईना। अब सात किरातों में से है ये लहजा और पढ़ा जाता है, लेकिन एक रिवायत हमने ये भी पढ़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कहा या नबी अल्लाह है, और वो कोई कबीले का आदमी होगा जो नबी उन पढ़ते होंगे, तो आपने फरमाया मैं नबी उन नहीं हूँ नबी उन, तो उसकी गलती दुरुस्त की गई, लफ्ज यूँ होना चाहिए। या फिर ये कह सकते हैं कि कुरैश का लफ्ज नबी उन नहीं होगा, ये तो गैर कुरैश लहजा शायद हो नबी उन, लेकिन बहरहाल सात किरातों में से एक में नबी ऊना आया। इसमें देखिए लिखने का एक फर्क होता है, नून बे के बाद एक ये लिखी है आपके यहाँ, और उस ये पर शब्द है और नीचे खड़ी देर है। अच्छा, अब यहाँ असल में एक ये लिखी गई हजरत उस्मान के नुस्खे में और पढ़ी जाती है दो ये, एक तब शब्द आएगी, यानी पहले नबी ये फिर ई की आवाज के लिए एक और ये होनी चाहिए। चुनाचे मिस्री अरबी नुस्खों में यहाँ ये जो ये है और नून इसके दरमियान लंबी लाइन दे देते हैं, यानी नून बे और ये के बाद नून तक एक जरा लंबा खींच के ले जाते, और बे और नून इस ये और नून के दरमियान जो लंबी जगह उस पर एक और लंबी छोटी ये लिखते हैं, और पहली पर देते हैं शब्द और जे सिर्फ, और जी पढ़ने के लिए वो ये जो ऊपर लिखे वो काम देती है, उनका तरीका ये है। अच्छा, अब देखिए चाहे मिस्री ने वो तरीका इख्तियार किया चाहे हमने ये इख्तियार किया, लेकिन जो असल उस्मानी स्पेलिंग था कि अलिफ लाम नून बे ये नून होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो वही का वही रहेगा। ये तो अलामत जब्त है कि हमने तो ये शब्द दे के नीचे दो एक जोर दे ली और कहा कि जी यूं पढ़ा जाएगा, उन्होंने क्या किया कि ये पर शब्द दो एक जोर दो और ये और नून के दरमियान ऊपर एक ये लिखो छोटी सी, वो ये जी का काम देगी। तो असल स्पेलिंग हुई रहा, और जिन हाँ जिन्होंने नबी ईना कहा उन्हें इस दंडाले को हमजा दिया, हमें तो बाजार ये बेहतर लगता है, बात उनकी जो उनके क्यों, लेकिन हकीकत ये खड़ी जबर जेर पेश का निजाम हमारा उनसे बेहतर है। वो उससे मजमून अगर छपा कभी तो वो तो हाइब खासा लंबा हो गया, इस पे मैं जब्त पे इल्म जब्त पे एक मजमून लिखा था, अभी को जेर तरतीब में शेयर करना, वो 60-62 सफ़े का हो गया, अब काटना छाटना पड़ेगा। लेकिन उसके मैंने इसी तरह की बहस की है कि बाद जगह पर मशरक अहले मशरक का निज़ाम बेहतर है और बाद जगह उनका अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, वो इल्मी और ग्रामर और लह पर मबनी है। हमारे यहाँ सौती जरूरियात फोनेटिक्स पे मबनी ज्यादा किया गया, अरबी नहीं जानते थे। तो ये बगैर हक नबियों को कत्ल करना, कुफ्र आयात का करना, और फिर आगे जाले का दोबारा वजह बताइए, ये इस वजह से उन पर, यानी जाले का इशारा उसी ज़र्ब ज़िल्लत मस्कना और गज़ब ले आने की तरफ है। बिमा असब बकानू या अतदून, कि वो नाफरमानी की उन्होंने या करते थे, असव असा या असी ऐन स्वाद ये मादा है, ग़रब यग़रिब से इस्तेमाल होता है, असा या असी नाफरमानी करना, किसी के हुक्म को डिफाई करना, उसका मसदर उस्यान भी आता है, मासियत भी आता है, मसदर मीमी मासियत है, उर्दू में इस्तेमाल होता है, और उस्यान भी इस्तेमाल होता है। इसम फ़ाइल इसका होगा आसिन, काजी की तरह गुनाहगार, आसी ऐन अलिफ आ स्वाद ये के साथ आसिन पढ़ेंगे ना, काजिन की तरह, वो तो और बात है, अलगा तो अल आसी, अच्छा आसी के मैंने नाफरमान के होते हैं, बल्कि अरब लोग नाम रखते थे अल आसी, अमर बिन अल आस या अल आसी है असल में, वो कहते थे कि ये अकड़ खान होगा, किसी की मानेगा नहीं, इन मानों में इस पर कोई हुक्म नहीं चलाएगा, ये आरे को डिफाई डिफाइंट किस्म का एटीट्यूड इसको होगा, यानी नामों में ऐसी बात रख देते, शरीयत का वो गुनाहगार होने वाला तो और मसला हुआ ना। तो असा ये असल में है असा यू, असा जरबा असा असा या असा यू, असा यू बनेगा असो, उन्होंने नाफरमानी की। याद रखिए ये असो इस वजह से, असल में जब आएगा तो फिर असा ही ना, वो ये आ जाएगी पांचवें से, फिर असा तो असा ना वगैरह, फिर उस तरह होगा, असव तो नहीं होगा, ये तो असव जो है ये जमा वाली भाव है, और भावे जमा का अलिफ भी लिखा हुआ है। उन्होंने नाफरमानी की, वकानू या तदून और हदों को तोड़ते थे, या तदून ऐन दाल भाव मादा के बाद इस्तेआल है, ऐन दाल भाव अदा या दू के मैंने दौड़ना भी होता है, दौड़ लगाना भी होता है, हद से आगे गुजर जाना भी होता है। इसी मादे से दुश्मन का लफ्ज भी निकला है अदुफुन, ऐन दाल वाव मादा, इससे बाबे इस्तेआल में ले जाए तो बनेगा ए सादा वा, जो के पढ़ेंगे ए सादा वाव ये में लिखी जाएगी, और या सादे बूना या सादे जूना जो भी था वो बना या सदूना, असल तो या सादे बूना था, फिर वो या सादे जूना हुआ, फिर ये भी गिर गई। तो ए इत्तेदा मस्दर है इस्तेआल के वजन पर, इसके माने हैं हद से आगे बढ़ना, और इसके मायना में ही किसी पर जुल्म ज्यादती करने का मायना भी आता, हद से बढ़ना बुनियादी मायना, धांधली करना जिसे उर्दू में कहते हैं, ये लफ्ज उसके तकरीबन हम माना है, और धांधलियां किया करते थे, वकानू या तदूना हदों से बढ़ते थे, नाफरमानी करते थे। अब अगर ये चीजें हैं कुफ्र बे आयातिल्लाह और कत्ल अंबिया और ये वगैरह, और कत्ल अंबिया में सूरत अन्निसा अल आल इमरान में तो ये भी आया कि जो नेकी का हुक्म देता था उसको कत्ल करते थे मुस्लिहीन और रिफार्मर को, तो फिर ये एक एटीट्यूड है जिसकी वजह से उन पर वबाल पड़ा, और फिर असल वजह तो ये हुई ना इस वजह से कि कोई कौम से या फलाम बहसीत कौम नहीं बल्कि बहसीत आमाल उनको इस शामत का सामना करना पड़ा। कुरान मजीद ने उनके उन इसलिए नहीं कि बहसीत एक जनरेशन या एक रेस के उनको कंडम किया, बल्कि उनके अमाल की वजह से कंडम किया। इन हम उनमें ज्यादा होगा यही होगा, अब मुसलमानों की हालत यही हो जाए तो फिर बात तो वही बुरी बनेगी। इन अल्लज़ीना आमनू والذین ہادو والنصارا والصابئین، یہ آیت دو جگہ قرآن مجید میں، ویسے مختلف مذاہب کا ذکر تو تین جگہ آیا اور اس مضمون کی دو جگہ آیتیں آئی ہیں، آگے چھٹے پارے میں بھی آئے گی. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اس سے مراد مسلمان ہیں عام قرآن کی اصطلاح کے مطابق. ہاں سورۃ الحج میں آئے گا وہاں، اور مضمون کی طرح ہے یہ مضمون سورۃ المائدہ میں بھی ہے. ان الذین آمنوا، بے شک اہل ایمان یعنی مسلمان، اصطلاح میں یہاں مسلمان ترجمہ کر سکتے ہیں. والذین ہادو، اور یہودی، لفظی ترجمہ جو یہودی ہوئے، اصل لفظ ہے ہادا یہودو، اور اس کے معنی توبہ کرنا یا خدا کی طرف رجوع کرنے کا ہے عربی میں معنی. خود قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی آیا، انا ہدنا الیہ، ہم نے تیری طرف رجوع کیا. تو اس لحاظ سے ہادا یہودو ماضی مضارع ہے، اور یہود کا لفظ عرب ان کے لیے بولتے تھے، یا وہ اپنے آپ کو یہودی کہلاتے تھے، گویا کہ اس لفظ سے بنتا تھا اس کی اصل. یہودیوں کے لیے مختلف لفظ استعمال ہوئے ہسٹری میں، کہیں یورپ وغیرہ میں جیوز کہلاتے ہیں، ہبریوز بھی کہلاتے ہیں، اسرائیلائٹس بھی کہلاتے ہیں، عربی میں ان کے لیے لفظ یہود ہے. یہ جیو کی بگڑی ہوئی شکل تو نہیں ہے، عرب کا اپنا لفظ تھا، بہرحال جہاں یہ رائج ہو گیا. جیو تو یورپ میں ہو سکتا ہے کہ یہود سے جیو بنا ہو، شاید وہاں بگڑ کے، میں نہیں کہہ سکتا. ہے دال ہاد یہود و ہے واؤ دال مادہ ہاد ہاد یہود، ہاں رجوع کرنا قرآن میں استعمال ہوا، انا ہدنا الیک، توبہ یا رجوع کرنا خدا کی طرف. توبہ ان کے مذہب میں تو ہے، یہ کہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے وہ، اور بس بہرحال ان کا مذہب کا تصور شدید جو ہے وہ توحید ان کی نمایاں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور بہرحال وہ مجموعی طور پر قوم کا مزاج بگڑ جاتا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہوتا ہے. اکثریت، اب پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اوپر کا بگڑا ہوا طبقہ، یہ مشکل سے 10% بھی نہیں ہوگا آبادی کا، لیکن ایک کریٹو مائنارٹی کا یہ کیا کھائے ہوئے تو وہی ہے اس چیز کا، بلکہ ہمیشہ کریٹو مائنارٹی رول کرتی ہے، رول اکثریت نے کبھی بھی نہیں کیا تاریخ میں. چند لوگ ہوتے ہیں جنہیں چلے، اور وہ 150,000 آدمی ہوتا، دو لاکھ دو کروڑ سے حکومت کر جاتا. یہ تو نہیں ہے کہ 100 آدمی 5 سے حکومت کر رہے ہو، ایسا تو کہیں بھی ہسٹری میں نہیں نظر آئے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ 100 لاکھ میں حکومت کر رہے ہیں، وہ اس طرح کی، وہ جسے وہ ہسٹری والے کہتے ہیں کریٹو مائنارٹی ہوتی ہے، وہی کرتے ہیں رول. تو ان الذین ہادو سے مراد یہود ہے. بعد نے کہا ہاد یہیدو سے بھی یہ بن سکتا ہے، یا ہی ہو، اور ہاد یہیدو کے معنی ہے متحرک ہونا، لیکن چونکہ ہدنا قرآن میں آیا اور یہود دیکھیے فعل وزن فعل ہے، اس لیے یہود غیر منصرف لفظ ہوگا. یہود لفظ کے غیر منصرف ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ وزن فعل ہے اور علم ہے. یہودی بن نصارا، جیوڈائزم، یعنی جیوز کا جو مذہب ہے اس کو جیوئزم نہیں کہتے، جیوڈائزم کہتے ہیں. زیونزم اور چیز ہے، زیونزم ان کی تحریک ہے ایک خاص. زیونزم ایسے کہیے جیسے چشتہ سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ کچھ اس طرح کی چیز ہے، یا جماعت کے حساب سے. زیون پہاڑ ہے فلسطین میں، جیروشلم میں، اس کی مناسبت سے انہوں نے یہ زیونزم تو ایک تحریک کی بنیاد رکھی تھی نا، صہیونیت جسے کہتے ہیں، جبل زیون، جبل صہیون یا ماؤنٹ زیون سے. والنصارى، یہ نصرانی کی جمع ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو گاؤں کا نام تھا ناصرا، جسے انگریزی میں نظارت کہتے ہیں، اس کی نسبت سے ہے. نظرین انگریزی میں ہے، شاید وہ یہاں سے بھی الگ، یا کس طرح سے ادھر عام لفظ مڈل ایسٹ میں نصرانی کا استعمال ہوتا تھا مسیحیوں کے لیے. قرآن کے نزول کے وقت یہی لفظ تھا، نصرانی جمع نصارا، جیسے آرابی جمع آراب. ये अब अलमसीही कहलाते हैं, जो कि क्रिश्चियन का लिटरल ट्रांसलेशन है, यानी मसीह को क्राइस्ट मानने वाले। ये हमारे यहाँ ईसाई का लफ्ज आ गया है, ये ना अरब में इस्तेमाल होता है ना यूरोप में इस्तेमाल होता है, जिस जीसस के लिहाज से नहीं होता। कि जिसुइट्स में उनका एक फिरका था जो यहाँ भी आया अकबर के जमाने में, पादरी वो और बात है, लेकिन मजहब को वो क्रिश्चियन कहलाते थे, यानी वो लोग जो जीसस को क्राइस्ट मानते थे, ईसा को मसीह मानते थे, इसलिए वो मसीही कहलाते हैं। अरबी में इनके लिए सही लफ्ज मसीही और अंग्रेजी वगैरह में क्रिश्चियन है, लेकिन उस जमाने में तमाम अरब और मिडल ईस्ट वगैरह में इनके लिए लफ्ज यही नसरानी इस्तेमाल होता था, जिसकी असल वो नहीं है मन अंसारी इल्लल्लाह, नून स्वाद रे नहीं है, नसरानी नासरा का रहने वाला। बल्कि हमारे यहाँ उर्दू बाइबल्स में जो तर्जमा किया जाता है जीसस ऑफ नजारेथ, यहाँ तर्जमा करते हैं यसू नासरी, और वो नासरा से नासरी नस्बत उर्दू बना के तर्जमा इधर हिंदुस्तान बर सगीर में उन्होंने राइज किया, शायद नसरानी के लफ्ज से बचने के लिए। बहरहाल अरब में नुज़ूल कुरान के वक्त ये लफ्ज और अब भी चलता है, वो नसारा ही कहलाते हैं। मादा तो आप नून स्वाद रहे लिखेंगे, लेकिन ये गैर अरबी लफ्ज है, इस मुल्क में उन्होंने ईसा के लिए, वो हमें भी मोहम्मदानी कहते थे, हमें मुस्लिम तो नहीं कहते थे, अंग्रेज तो हमारे लिए भी लफ्ज मोहम्मद से मोहम्मद है, तो इस तरह से जीसस ईसा से ईसाई बना लिया तब पब्लिक के लिए, तो मसीही का लफ्ज कोई समझेगा नहीं, ईसा का नाम में ज्यादा चलेगा। उन्होंने एक अकलमंदी की ना कि यहाँ के लोगों में लफ्ज ईसाई फैलाओ, मसीही से वो क्या समझेंगे, किसी ईसाई से पूछे वो नहीं समझेगा कि मसीह क्या बला होती, लेकिन ईसाई से उसकी ईसा के साथ एसोसिएशन फौरन कायम होती है। हालांकि नामों में मसीह रखते थे, बरकत मसीह और ये मसीह और वो मसीह उधर कर लेते थे, लेकिन मजहब को उन्होंने रिवाज दिया कि इसके लिए लफ्ज ईसाई अपनाओ, जैसे कि मुसलमानों के लिए लफ्ज मोहम्मदन ले लो। वो तो फिर मुसलमानों ने उनकी तकलीफ की ना, बाद मुसलमानों ने उसे रिजेंट किया कि हम मोहम्मदन नहीं है, हम मुस्लिम हैं, लेकिन उस जमाने में सैयद ने यही रखा एंग्लो मोहम्मदन, किताबें लिखी गई ला की अब्दुल रहीम की किताब है मोहम्मदन ला और वगैरह वगैरह, वो सब मोहम्मदन ला नॉट मुस्लिम ला। ये तो अब कुछ चेंज हुई है कि अब मोहम्मदन कोई नहीं लिखता, अब कहते हैं मुस्लिम ला और इस्लामिक ला और ये वो, वरना पहले ये अंग्रेजों ने तो यही लफ्ज चलाया था और फिर मुसलमानों ने भी उसको कबूल कर ली। भाई फख्र की बात होती है, एक जमाने में वो कहते थे कि ये जो थी ना क्या थी, ये मशहूर औरत थी जी, ये अरायू फैमिली की थी लाहौर की, वक्त नाम बेगम शाहनवाज, बेगम शाहनवाज वाली, बेगम ने शाहनवाज अगर तो मुझे एक लतीफा याद आता है कि एक रात में गुलबर्ग से शाम हो रही थी बंद करी, और उसका मतलब होता है वो तेल के जरिए से बरकत दी थी, ये बयान किया जाता है। तो वो एक मसीह के मुंतजर तो अब तक है, वो हौज पौज तो वहाँ इस तरह का जमा है ना, कि मैंने अमेरिका के अखबारों में पढ़ा था कि वहाँ वो लोग भी हैं यरूशलेम में जो कहते हैं कि इसराइल बना के इन्होंने गुनाह किया यहूदियों ने, ये जो हुकूमत ईसाइयों की कायम होनी थी ये तो मसीह ने आके करनी है, इन्होंने पहल कर दिया तो मसीह क्या करेगा, ये तो बड़ा जुल्म किया। यानी हर तरह के लोग होते हैं वहाँ भी, कोई पता नहीं, तो वो लोग एक मुंतजर थे और यहूदी अब तक मुंतजर हैं उसके। ईसा अलैहिस्सलाम जब आए तो यहूदियों में ही आए, यहूदियों के एक ग्रुप ने माना कि यही वो मसीह है जो आने वाला, तो इन मानों में वो मसीह ही कहलाए कि जो ईसा को मसीह, बुनियादी तौर पर वो यहूदियों का एक फिरका था, फिर बाद में उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई वो एक अलग कहानी है, लेकिन मसीह का मायना वो बाबरकत जिसके मुंतजर थे यहूदी या अब तक चले आते हैं वो है, और जिन्होंने उनको माना वो मसीह क्यों ना, कि इसी वजह से कुरान ने मल अल मसीह हो ईसा इब्न मरियम, मसीह के नाम से लकब से उनको याद किया। तो गोया कि क्राइस्ट ये उस मसीह का यूनानी तर्जमा कोई था क्रिस्टो, उससे अंग्रेजी में क्राइस्ट बना, जो उनका नाम है यसू या ईसा, अरबी में ईसा है, इधर तर्जमा उन्होंने ईसा किया, उसका बिगड़ी हुई शक्ल ही अंग्रेजी में जीसस है, जीसस ईसा की अंग्रेजी शक्ल है, तो जीसस उनका नाम है
क्राइस्ट उनका लखा था, यसु भी जीसस को ही उर्दू कर लिया है ना, यसु कौमों में से एक नाम दूसरे जबान में जब जाता है तो कुछ ना कुछ चेंज तो होती है उसमें। मरियम के अपनी शक्ल है इब्रानी की, ईसा की अपनी शक्ल है वगैरह वगैरह। हम ये कह रहे थे नसारा, इससे मुराद है ईसाई। आज अपने उर्दू में आप ईसाई कह लें या मसीही कह लें, बहरहाल ये नसरानी जितनी जमा है। कुरान में जो आता है ना, माँ काना इब्राहिम यहूदीयम वाला नसरानीयम, वो नसरानी वहां वाहिद इस्तेमाल हुआ, उसी नसरानी की जमा है नसारा। जिस तरह आराबी की जमा आराब है, इस वजन पे तो नहीं लेकिन वाहिद आराबी है। वसाबीना और साबी लोग, ये साबीन पे अच्छी खासी बहसें की गई है। मादा तो इसका है स्वाद बे हमजा, सबा यसबा ओ के अरबी में माने होते हैं अपने दीन को छोड़ देना, बेदीन हो जाना। बुनियादी मैंने इसके लिए इस्तेमाल होता था, और अरबी मानों में साबीन का मैंने बेदीन लो यू किया जाता। ये गालबन चूंकि उनका मजहब कुछ वाजे नहीं था, तो ये ऐसा था जैसे इधर जिसके मुखालिफ हो कहते वाबी है, कुछ इस तरह का वो लफ्ज इसको इस्तेमाल करते थे। साबी सबा यसबा ओ के मैंने ही है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि ये बेदीन हो गए, अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है, ये भी साबी हो गया, वहां से कोई लिया है इसने मजा। बाकी ये साबी कौन है, इन दो आयतों में और सूरत अल हज में बयान हुआ है, मुख्तलिफ मजाहब का जिक्र करते हुए दीन साबीन का जिक्र आया है अदियान के तौर पर। इतनी बात तो जाहिर है कि कुरान ने जिक्र किया तो ये उस वक्त कोई मारूफ दीन था। अब भी ये मौजूदा इराक में और शायद शुमाली इराक में, मगरबी ईरान में ये लोग पाए जाते हैं मुख्तलिफ नामों से। वो जो हसन करसी की किताब है लुगातुल कुरान, उसमें उसने किसी आदमी का जिक्र किया है कि जो इनके किसी आदमी से, पता नहीं नाम भी कुछ अजीब सा है, हफीजुल्लाह या ऐसा नाम है, उससे मिला और उसके मजहब की कुछ बातें पूछी है। ये मंदीन भी कहलाते हैं, साबी भी कहलाते हैं, इनकी अपनी हिस्ट्री है और जरूर कोई तबका इनका इराक में और मगरबी ईरान में अब भी। मुर्तद के लिए नहीं, इनका अपना मजहब है, लेकिन जिस मजहब को कोई समझे ना तो फिर उसको बदनामी के तौर पर लफ्ज बोल देते हैं। वो अपने आप को भी साबी बाज कहते रहे हैं, बाज मशहूर हुए हैं, अबू इसहाक साबी एक बड़ा मशहूर अदीब हुआ है, दहलवी इज्जतदौला मुइज्जतदौला के दरबार में था। मुइज्जतदौला उसकी बड़ी कदर करता था, उसके इल्म और फजल की, कुरान की आयतें उसको याद थी, नमाज बाकायदा पढ़ता था सब कुछ, लेकिन कहता था मैं इस्लाम नहीं कबूल करूंगा। अजीब कहानियां उनकी लिखी हुई अबू इसहाक हर्रानी की, हर्रान के शहर के थे। हर्रान वो शहर है जिसमें कुछ अरसा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क़याम किया था जब वो इराक से चले थे, फिर आगे फलस्तीन में गए थे। यह हर्रान इस वक्त तुर्की में है। तो वहां कोई साबियों का ग्रुप था, अबू हिलाल साबी और इस तरह के बड़े मशहूर बाद राइटर हुए हैं, वो अपने आप को साबी कहलाते थे। शिया इन्हें मुशरिकीन में शुमार करते थे, आम मुसलमान इन्हें अहले किताब में शुमार करते थे। कोई इनके मजहब के बारे में कुछ कहता है, कोई कहते हैं हजरत ज़करिया के मानने वाले हैं, हजरत याहिया के मानने वाले हैं, कुछ चांद सितारों की पूजा भी करते हैं। मजहब उनका बहरहाल इतना मिस्टीरियस सा है, और बहुत सी मुख्तलिफ बातें की गई है। किसी अच्छे मकाले में आप इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम में या ये जो फारसी में है मोहम्मद अकबर करशी की किताब कामूस कुरान, उसमें साबी के मादा के तहत आप बहुत सी मालूम हासिल कर सकते हैं। तो ये कोई ग्रुप है, और अब भी किसी न किसी हद तक पाया जाता है मगरबी ईरान में या शुमाली इराक में। हैं पूरी दुनिया में, हो सकता है उसने कहा कि शायद कुछ इंडिया में भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये मजहब इस तरह का है कि बिल्कुल सिकुड़ियन में चला गया, अलग थलग रहने लगे, लोगों से नहीं मिलते थे, अपना मजहब भी नहीं बताते थे इस वजह से। लेकिन बाद इनके अहले इल्म हुए हैं अब्बासी दौर में, उनका जिक्र भी मिलता। प्रोफेसर ब्राउन ने मंदीन के नाम से इनका जिक्र किया, लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया के गालबन तीसरी जिल्द में इनका जिक्र आया है, और भी मुख्तलिफ जगह इनका पता चलता है, और अब भी है। गालबन उस जमाने में जरूर थे, और बुनियादी तौर पर कोई अहले किताब थे, बाद में दीन बिगड़ गया। تو قرآن کریم یہاں جس کنٹیکسٹ میں ذکر کر رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ بھی ایک ہدایت یافتہ طبقہ یا گروہ تھا. ان پیاروں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے من آمن باللہ، یعنی من آمن منہم باللہ، جو بھی ان میں سے ایمان لایا، اور من شرطیہ کی وجہ سے آمانہ کا ترجمہ کریں گے ایمان لائے گا، کیونکہ من یہاں شرط کے طور پر آیا، اس میں شرط اس میں موصول ہے لیکن بطور شرط استعمال ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں مضارع نہیں ہے، ماضی ہے. من آمن یعنی منہم باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا یا لائے گا، وعمل صالحا اور اچھے کام کرے گا، ماضی کا ترجمہ حال میں کریں گے، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، یعنی ان کو اجر دیا جائے گا. اجر یا اجروں کے معنی مزدوری دینا، اجرت دینا، اور یہاں اجر سے مراد ہے وہ چیز، مصدر ہے نا، لیکن جو چیز اجر میں دی جائے، ایک طرح کے ماجور اسے کہنا چاہیے، جو اجر میں دی جائے، لیکن اجر مصدر استعمال ہوتا ہے. یاد رکھیے جو آدمی ہے اس کو بھی تو اجر دیا جا رہا ہے، وہ ماجور عمد ہی کہلاتا ہے، اور جو چیز دی جا رہی ہے وہ ماجور ہے جو اجر کے طور پر دی جا رہے ہیں، لیکن یہ لفظ ماجور کم استعمال ہوتا ہے، مصدر اجر ہی بمعنی ماجور استعمال ہوتا ہے، وہ چیز جو مزدوری، یعنی اجر کا معنی ہے مزدوری دینا، لیکن مزدوری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو جس طرح سے کوئی کہے مزدوری کے معنی ہوتا ہے آپ کا پیشہ کیا ہے، مزدوری، اب یہاں کہیں گے مزدوری کرنا، یہ کس چیز کے پیسے لے رہے ہو، مزدوری کے، یعنی اب مزدوری بمعنی اجرت استعمال ہوگا. تو آپ مزدوری کے لفظ کو دو معنوں میں استعمال کرتے ہیں، مزدوری کرنا، مزدوری لینا، دونوں معنوں میں آتا ہے. اس طرح سے اجر کا بھی استعمال ہے، ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، آئندہ ظرف ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پہلے بات ہو چکی ہے. رہ گئے اس آیت پہ، اور سورۃ آل المائدہ میں بھی آئے گی، اس سے یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کیفیت ہے، کیونکہ اس میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو نہیں ہے. اس کے پھر مختلف جواب دیے گئے ہیں کہ یہ کس کنٹیکسٹ میں ہے، اور من آمن باللہ والیوم الآخر میں، اور وہ قرآن کے خلاف جاتا ہے حضور کی رسالت پر ایمان نہ لانا. تو یہاں گویا کہ مطلب صرف یہ ہے کہ صحیح معنوں میں جو ایمان اپنی جگہ پر تھا، چاہے وہ یہودی تھا جو صحیح مذہب پر تھا، جو نصرانی تھا جب صحیح مذہب پر تھا، اور مسلمان بھی اسی کیٹیگری میں رکھ دیا گیا، کیونکہ زبانی مسلمان تو بے شمار ہوں گے. تو یہ آگے بھی آتے آئیں گے کہ ایمان والو ایمان لے آؤ. اس لیے یہاں پھر من آمن باللہ والیوم الآخر کا معنی یہی بنے گا، صحیح معنوں میں ایمان جس پہ ہوگا تو وہ اجر لے گا. اور شاید یہ دو جگہ ہی یہودیوں کے بیان کے سلسلے میں یہ مضمون آیا ہے کہ ان کا قول یہ ہے کہ ہمارے سوا نہ کسی کو ہدایت ملی نہ کوئی جنت میں جائے گا، تو وہ اپنی ایک مناپلی مانتے ہیں ہدایت پر بھی اور جنت پر بھی. اور اس کنٹیکسٹ میں یہ آئے کہ دنیا میں بھی جو بھی اہل حق مذاہب ہوئے ہیں، اور ان میں اب اہل ایمان کا بھی اضافہ ہوا، جو بھی ان میں سے صحیح ایمان اور عمل صالح وغیرہ سے متصف تھا وہ جنت میں جائے گا، یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کہ دوسرے اس میں نہ آئے. نہیں کوٹ اس کے کٹے بعض نے تو لکھ لیا کہ جی ابوالکلام آزاد نے اس پہ لکھ دیا، اس زمانے میں ہم نے یہ پڑھا ابوالکلام آزاد نے اس پہ لکھ دیا، لیکن ان کے ترجمان القرآن میں تو ہم نے پڑھا ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہے صاحب کے سلسلے، پتہ نہیں ان کو یوں بدنام کرنے کے لیے کہہ دیا ہوگا. بات یہ ہے کہ اگر یہ آیت اس بات پہ دلیل ہے اور قرآن سے آپ دلیل لیتے ہیں، تو وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی آیت ہے ان کو کیا کریں گے؟ کیا وہ غیر ضروری ہے؟ یا تو آپس میں کلیش اس کو چھوڑیں، تو کیوں چھوڑیں؟ اگر اس کو چھوڑیں اور اس کو لیں تو کوئی وجہ ہے. اور اس میں اول تو من آمن باللہ میں اہل ایمان کو بھی اس کیٹیگری میں رکھنا ہی بتاتا ہے کہ یہاں حقیقی ایمان کی بات ہو رہی ہے، ورنہ ان الذین آمنوا سے تو بات نہ ہوتی. مسلمانوں کو بھی اسی میں رکھا گیا کہ مسلمان، یہودی، عیسائی جو بھی ہو، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تبلیغ کے ساتھ شرط ہے، اگر کسی پر ان کا نام ہی نہیں پہنچا، تبلیغ ہی نہیں ہوئی، تو یہ کیسے اس کو مجرم قرار دیا جا سکتا؟ اور رب بہتر جانتا ہے. لیکن مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اصل چیز کوئی وہ ہے، وہ ٹھیک ہے بے دینی والے اس کو اور لیں گے، لیکن ایک انسانیت ہے وہ نہیں ہے تو مذہب ہے کیا؟ باقی یہ ڈسپلن کے لحاظ سے ٹھیک ہے, یہ مسلمان ہے, یہ عیسائی ہے, وہ مذہب کے ڈسپلن ہے, لیکن یہ کوئی روح ہے مذہب کی, اس وہ مطلوب ہے. اور یہاں ان الذین آمنو سے ذکر ہونا ہی اس مضمون کے خلاف جاتا ہے کہ وہ بھی آمنا باللہ والیوم الآخر کے محتاج ہیں. اور زیادہ بہتر توجہ جو ہمارے یہاں شاید عبید اللہ سندھی کی ہے یا کس کی ہے, ہم نے یہ صحیح پڑھا سنا تھا کہ یہاں بھی یہودیوں کے ذمن میں یہ بات آئی ہے اور سورۃ المائدہ میں بھی, کہ دراصل ان کی جو یہ مناپلی کا خیال ہے یہ اس کے رد میں ہے. یہاں آئی تھی ایک یہودی لسٹن 77 کو عجیب سا اس کا نام تھا, اس نے کوئی کتابیں بھی ایڈٹ کی ہیں, حیدرآباد سے چھپی ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اس نے کوئی لیکچر دیا, دو لیکچر ہوئے تھے, تو یہودیت اور اس کا ان کا تصور نبوت اور ایک مجھے یاد نہیں اس وقت. بہرحال اس لیکچر کی ایک تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں فائن آرٹس کی ہیڈ ہوتی تھی انا مولکا احمد, وہ یہودین سے مسلمان ہوئی عورت ہے, اور اس میں کوئی اسلام کی بات تو نہیں ہم نے دیکھی, ہمارے پڑوس میں تھی جیسی بھی تھی, ہم دیکھتے تھے اس عورت کو, یورپ سے آئی, یہاں کوئی مسلمان گیا تھا اس سے شادی کر لی, وہ مر گیا, فائن آرٹس کی ہیڈ بنی اور جس طرح سے ہوئی, لیکن وہ جو آزادی دی اس نے, اب ریٹائر ہو کے ہم اس کو کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے, تو اس کی اپنی بیٹی تھی, وہ پھر کسی اس کے خلاف مرضی اس نے کسی کے پاس بھاگ کے شادی کر لی, اس نے پھر انا مولکا کو بس 6 مہینے کے اندر بوڑھا کر دیا. اس وقت وہ انا مولکا بھی وہ لیکچر سننے گئی, انا مولکا احمد اسے کہتے تھے. ایک تو ہمیں یہ تعجب ہوا کہ یہ بظاہر بے دین تھی عورت, اس نے اس لسٹن 77 پہ ایسے سوال کیا اور عبرانی زبان میں عبارتیں کوٹ کی کہ اس کا تو ناک میں دم آ گیا, یعنی وہ جواب نہیں دے سکے اور غصے میں بھڑک بھڑک کے بیٹھ گئے. تیسرے دن جو لیکچر ہوا نا, تو اس میں پھر سوال کرنے اٹھی انا مول کا, تو وہ غصے سے لرز کے کہنے لگی, یو ڈو ناٹ اسپیک وغیرہ کہنے لگی کہ تم مت بولو, اتنا اس میں وہ غصے میں تھی کہ یہ یہودی نہ ہو کے میرے در پیش ہو گئی. اچھا, جو آدمی مذہب تبدیل کرتا ہے نا, اس کی ایک نئی نفسیاتی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے کہ اس کو اپنے نئے مذہب پر بھی فخر ہوتا ہے, پرانے کے ساتھ بھی ذرا اٹیچمنٹ رہتی ہے, یہ آہستہ آہستہ کوئی تعلق ایک طرف ہو جائے, ورنہ وہ دونوں کے پرانے مذہب کو بھی سمجھتا ہے کہ اتنا برا نہیں تھا, بعض وہ واقعی نئے مذہب کا اس میں اور تو کچھ نہیں تھا, لیکن اس یہودین کو اس نے ناک میں دم کر دیا, کوئی حضرت سلیمان کے بارے میں کوٹیشن دی. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے جو سوالات ہوئے لسٹن 77 سے, اس میں ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہودی اپنے مذہب کو تبلیغی مذہب بھی تو نہیں بناتے, یعنی تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس ہدایت ہے اور حق ہے, اور ہدایت اور حق کا تو یہ نیچرل ایک عرض ہے کہ وہ پھیلائی جائے, تم کہتے ہو ہدایت ہمارے پاس ہے, دوسروں کو کہتے ہو نہ وہ یہودی بن سکتا ہے نہ وہ اس قابل ہے, تو یہ کیا بات ہے, ادھر کہتے ہو ہدایت ہمارے پاس ہے, ادھر کہتے ہو یہ صرف تمہاری ریس کے لیے ہے, تو اس سے اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا, اور جواب دیا یہ کہ جی اصل میں یہودیت بڑا مشکل مذہب ہے, اس پر عمل کرنا بہت ہی دشوار ہے, اس لیے ہم کسی دوسرے کو یہودی نہیں بناتے. بھئی یہ تو ہر مذہب میں یہ بات ہے, کسی بھی مذہب کو نہیں, اس کی روح پر عمل کرنا اس کے مطابق یہ تو بڑا دشوار ہے. یہ ہندو اس طرح کے فساد کرتے جن کے مذہب میں یہ ہے کہ کسی کو مارنا بھی مہاپاپ ہے, یعنی جیو ہتیا کرنا, کسی کی جان لینا مہاپاپ بڑا گناہ ہے, مذہب کا آئیڈیل تو یہ ہے, اور مارنے پہ آتے ہیں تو عورتوں بچوں کو آگ میں بھون دیتے, کون اپنے مذہب پہ عمل کرتا. بہرحال یہ کہ وہ مناپلی جو کہتے تھے کہ ہمارے, اور ہندوؤں کا بھی یہی ہے, یہ بھی کہتے ہیں کہ آکاش بانی جی گنگا جنگا جمنا اور کنالیا کے پہاڑوں میں آئی اور باقی لوگ معروم رہے, یہ بھی نہ کسی کو ہندو بناتے ہیں نہ کچھ, وہ شدھی بدھی کی تاریخ تو آریہ سماجیوں نے شروع کی تھی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی ایک ریشل مذہب ہے یہودیوں کی طرح, اور اصل تبلیغی مذہب تو ویسے 3 ہی ہیں, بدھ اور مسیحیت اور اسلام, اور یہ جو انہوں نے کس طرح تبلیغ کی وہ ایک الگ بات. اب زرتشتیت یا پارسیت کسی زمانے میں تبلیغی مذہب, اب وہ چونکہ سمٹ سملا کے چھوٹے رہ گئے, اب انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کنورشن کے بارے میں کہ جی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس کو خدا نے جس مذہب میں پیدا کیا ہے وہ اسی پر عمل کرو, نہ دوسروں کو چھیڑو اپنی طرف لانے کے لیے نہ اپنا چھوڑو, ہے نہیں. دیکھیے بظاہر تو ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے سنو پل, جیسے خدا نے جس میں پیدا کر دیا اسی میں رہو, ہندو پیدا کر دیا تو ہندو رہو, پارسی پیدا کیا تو پارسی رہو, جس مذہب میں پیدا ہو گئے اسی پر عمل کرو, نہ دوسروں کو کہو کہ ادھر آؤ نہ اپنا چھوڑ کے ادھر جاؤ. اب ان کو خطرہ ہے نا کہ وہ کرتے تو کسی کو پارسی ہے نہیں, کہ لوگ پارسیوں کو مسلمان یا عیسائی یہودی بنا لیں گے, اس لیے انہوں نے یہ ایٹیٹیوڈ اختیار کیا. تو بظاہر تو یہ ہے, ویسے باقی تفسیروں میں اس سے بحث کی ہوئی ہے. رہ گئی یہ بات کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس کے روح سے غیر ضروری ہرگز نہیں ٹھہرتا, کیونکہ من آمن باللہ یوم الاخر پانچوں ارکان ایمان ہر جگہ تو نہیں قرآن میں بیان ہوتا, کہیں صرف آمنا ہی آتا ہے اور اس سے مراد ایمان کی ساری کیفیت ہوتی ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو اس میں آپ کے زمانے کے بعد تو لازمی ہے, پہلے کی بات اور ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا, بہرحال تفسیر میں یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس سے تفسیروں کو پڑھنا چاہیے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ ہم نے جو یہ پڑھا نا, کہ اس وقت ہم ایم اے میں پڑھتے تھے جب کسی نے کہا جی ابوالکلام آزاد نے یہ لکھ دیا ہے, کو گاندھی کے زیر اثر یا کو, لیکن ابوالکلام آزاد کے ترجمان القرآن میں اس آیت کے ضمن میں کوئی بات ایسی نہیں لکھی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارا میثاق لیا. میثاق پہلے آ چکا ہے, واسقہ یاسقہ, مضبوط کرنا باندھنا, اس سے میثاق کے لفظی میں نے باندھنا بھی ہے, باندھنے کی جگہ بھی ہو سکتا ہے یا وقت وغیرہ. پھر یہ عہد کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, یہ جو ہے یہ واو سے بگڑ کے بنی ہے, اصل میں میثاق کا لفظ. تم سے تمہارا میثاق لیا, میثاق, عہد, عقد, یہ ملتے جلتے لفظ ہیں, کہیں ان میں عام خاص کا فرق ہے, کہیں تھوڑا بہت مطلب یہ کہ ہر عقد عہد ہے لیکن ہر عہد عقد نہیں, اس طرح سے فرق کیے جاتے ہیں. فرفعنا فوقکم الطور, اور اونچا کیا تمہارے اوپر, بلند کیا, رفع یرفع, طور مفعول بہی ہے, یعنی رفعنا الطور فوقکم, ہم نے اونچا کیا طور کو تمہارے اوپر. الطور نام ہے اور ویسے شاید پہاڑ کو بھی طور ہی کہتے ہیں, اور کسی خاص پہاڑ کا نام کے طور پر بھی آیا ہے قرآن میں, طور سینینا اور طور سینا اور اس طرح سے. تو یہ سینائے پیننسولا میں کوئی پہاڑی تھی, شاید آج کل اسے جبل موسیٰ کہتے ہیں, وہ مراد ہو. دو چار جگہ آیا ہے ان کے سلسلے میں, سورت ہے طور, طور کتاب مستور. بہرحال طور کسی پہاڑی کا نام ہو, کہتے ہیں کہ خود طور پہاڑ کو بھی کہتے ہیں عربی میں, لیکن یہ کہ کسی نام ہو کسی پہاڑی کا عین ممکن ہے, قرآن میں نام کے طور پر آیا. تم پر طور بلند کیا, خزوما آتینا تم, پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے. خزو اخذ یا خزو سے, خزو ما آتینا تم, اس چیز کو جو کہ آتا یو سی, اور آتینا باب افعال ہے, ہم نے تم کو دیا, بقوت مضبوطی کے ساتھ پکڑو. یہ پانچویں پارے میں بھی آیا ہے کیا تھا, اور آٹھویں نویں پارے میں بھی آیا, یہ کوئی کیفیت تھی کہ پہاڑ کے دامن میں ان سے عہد لیا گیا تھا. اب یہ کہ پہاڑ واقعی ان کے اوپر اٹھایا گیا تھا, ہو سکتا ہے قرآن میں لفظ ہے اذ نتقن الجبل فوقهم وظنوا انه واقع بهم, اس طرح کے لفظ بھی ہیں, اور بعض نے تعویل کی کہ جو پہاڑ کے دامن میں وہ کھڑے تھے اور طوفان تھا اور کڑک تھی, اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ ہمارے اوپر گرا چاہتا ہے. اب جس طرح سے آپ کا جیتا اور تفسیروں میں پڑھ لیجیے, کوئی خوفناک کیفیت تھی جہاں ان کو وہ احکام موسیٰ جو تورات نازل ہوئی وہ جب وہ لائے ہیں واپس قوم کے پاس, کوئی ایسی کیفیت تھی ان شخصوں کی جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے گئے تھے, جن کا ذکر آگے نامے پارے میں آئے گا, شاید پوری قوم نہیں مراد بلکہ ان کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. اوپر ہی کے لیے آتا ہے, اوپر پہاڑ تو تھا, خود قدرت سے بعید نہیں ہے, چلیے یوں ہی سے معجزہ مانے. لیکن بعض نے کہا کہ یہ استعارے کی زبان بھی ہو سکتی ہے, استعارے کی زبان کی گنجائشیں تو نکل آتی ہیں بارہ. اور ہم نے تم کو کہا کہ اس کتاب کو جو ہم نے دی ہے قوت کے ساتھ پکڑو. قوت کے ساتھ پکڑو کا معنی یعنی یہاں یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے ضرور, قوت سے پکڑنے کا یہ نہیں معنی کہ اس کو غور کوپ کا پکڑو نیچے نہ گر جائے کہیں, بلکہ قوت سے پکڑنے کا معنی ہے ارادہ اور عمل کی قوت, اس کے ساتھ پکڑو. وذکروا ما فیہ, اور یاد کرو اس چیز کو جو کہ اس میں ہے, ما جو کچھ کے فیہ یعنی اس میں ہے, ما آتیناکم کے لیے ضمیر مذکر آئی ہے کیونکہ کتاب ہی کے لیے غال بنا رہی ہے, لعلکم تتقون, شاید اس طرح سے تم متقی بن جاؤ. تو ان کو بھی کتاب دی گئی, کتاب جن حالات میں دی گئی اور ان کا کوئی ڈیلیگیشن تھا, وہ ستر آدمیوں کا آگے سورت
آراف میں ذکر آتا ہے. ان پہ کوئی خوفناک کیفیت ہوئی تھی جس کا ذکر اس رفع طور سے کیا گیا, اور یہ رفع پہاڑ کا اٹھانا قرآن کریم میں میرے خیال میں کوئی 5-6 جگہ بیان ہوا ہے. سورت نساء میں بھی آیا ہے, سورت مائدہ میں بھی آیا ہے, سورت آراف میں بھی آیا ہے, اور جگہوں پر بھی آیا ہے. نہیں نہیں نتک نل جبلا کے میں نے بھی اوپر اٹھانے کے ہی بنتے ہیں, رفانا کے میں نے بھی اوپر اٹھانے کے ہی بنتے ہیں. لفظ تو یہی ہے, اگر لفظی ترجمہ تو کیا جائے تو یہی ہے گویا کہ کوئی چیز اوپر اٹھا دی گئی تھی. واللہ اعلم, جو بات اصل معلوم ہوتی ہے وہ یہ کوئی خوفناک منظر تھا جس کے تحت انہوں نے اس وقت تو خدا کے کلام کو قبول کیا. اب دیکھیے نا, اپلیکیشن کی بات اور ہے, استعارے کی زبان اور ہے. متحدہ ہندوستان میں ہمارے اوپر یہی تور کھڑا تھا ہندو کا کہ اسلام کا نام لو ورنہ مٹتے ہو, اور اسلام قبول کیا ہے, خوف اوپر مسلط تھا, پھر بعد میں نہ اس کو پکڑا نہ کیا. یعنی آپ استعارے کی زبان میں بات کریں تو نکلتا ہے کہ ایک خوف سے وقت خدا کے ساتھ ایک عہد کیا, اور پھر جب وہ خوف جاتا رہا تو پھر عہد بھی جاتا رہا. جنرلائز کریں تو کیا یہ یہاں بھی تو یوں مین ہو سکتا ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ تور سے مراد یہ پہاڑ ہے, لیکن جنرلائز کرنے کے لیے اسی قسم کی سچویشن کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مصیبت کے وقت میں اللہ کے ساتھ عہد کرنا, اور جب وہ مصیبت گئی تو عہد بھی کیا. شاید بیات یہی بات ہو رہی ہو اصل میں. ثم تولیتم, کیونکہ آگے دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے پھر تم پھر گئے, تولیتم پھر تم منہ موڑ گئے. تولا یا تولا واو لام یہ مادہ باب تفاعل, ولا یولی کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں, لیکن تولا یا تولا آئے گا. تولا یا تولا کے معنی اور بھی ہیں, محبت کرنا بھی ہوتا ہے, لیکن ایک معنی منہ موڑنا بھی ہے. ثم تولیتم پھر تم نے منہ موڑ لیا, من بعد ذالک اس کے بعد, یعنی یہ عہد وغیرہ پکا ہونے کے بعد. یہ وہ کیفیت ہے جو ہم اپنے اندر بھی دیکھتے ہیں. ثم تولیتم من بعد ذالک, فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت, لو لا یا لو ما اکٹھا استعمال ہوتا ہے عربی میں, کہیں اسم کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے, کہیں فعل کے ساتھ بھی, کہیں اس کے معنی ہوتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا آگے کسی چیز کا بیان ہوتا ہے, کہیں اس کا معنی ہوتا ہے تو یوں کیوں نہ ہوا. فعل کے ساتھ مسئلہ آئے لولا اس سمے تم ہو, کیوں نہ ایسا ہوا جب تم نے وہ بات سنی تو یوں کیوں نہ کہا. فعل کے ساتھ ایسا کیوں نہ ہوا کہ معنی میں بھی آتا ہے. اور لوما لولا مثلا لوما تاتینا بالملائکۃ, پیغمبر کو کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں تو ہمارے پاس لاتا اگر سچا ہے, تو لو ما آیا ہے 14 پارے میں, لو لا بھی آتا ہے, لو لا, اور کبھی اس کے ساتھ اسم آتا ہے, لو لا انتم لکلنا مومنین, تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے, قیامت میں لوگ کہیں گے. یہاں انہی معنوں میں ہے لو لا فضل اللہ, اگر خدا کا فضل نہ ہوتا. وہ جیسے ہے نا لو لا انتم, ہاں اس کے بعد آتی رفع ہے, لیکن بعض خاص صورتوں میں نصب بھی ساتھ آ سکتی ہے, وہ ایک خاص استعمال ہوتا ہے. اور وہ جو لو لا کا کی حدیث ہے, چاہے وہ غلط ہے یا جو کچھ ہے, لیکن صحیح معنوں میں تو ہونا چاہیے لو لا انت. وہ قاف کیسے آیا ہے, وہ ایک دور کی تعویل کر کے کھینچ کے بعد دفعہ نحوی لاتے ہیں. عام طور پر رفع کی ضمیر یا اسم آتا ہے لو لا فضل اللہ ہے, لو لا انتم اس طرح سے, یا فعل آتا ہے لو لا سمعتموہ, لو لا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء وغیرہ. تو جب فعل کے ساتھ آئے تو عموماً ترجمہ ہوتا ہے ایسا کیوں نہ ہوا, تو کیوں نہ ایسا کیا, اور اسم کے ساتھ آئے تو معنی ہوتا ہے اگر یوں نہ ہوتا تو. فلولا فضل اللہ علیکم, اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر. یہاں اصل فضل اللہ کے بعد ایک طرح کا خبر محذوف ہے, یعنی فلولا فضل اللہ موجود ہونا علیکم یا حاضر ہونا علیکم, ورحمتہ وہ بھی اسی کے ساتھ ہے, ولولا رحمتہ اس کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی. فضل کے لفظی معنی کیے گئے ہیں جو ضروری اجرت ہو کسی کی, بنتی ہو حق, اس سے زائد دینا.
وادلام میں فضیلت فضول زائد کا معنی ہے, اس میں زائد کے سارے معنی ہیں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا, چاہے فضیلت کے معنی میں آئے اور چاہے فضلہ کے معنی میں آئے, اس میں زائد کا معنی ایک ضرور ہوتا ہے فی وادلام میں. لکنتم من الخاسرین, کیونکہ لو شرط کا تھا, لام جواب شرط پہ آیا, تم ہو جاتے خاسروں میں سے. لکنتم کا ترجمہ جواب شرط کی وجہ سے کریں گے, تم ہو جاتے, لفظی ترجمہ تو ہونا چاہیے تم ہو گئے, لیکن شرط کی وجہ سے اردو میں ترجمہ یوں ہی کریں گے, اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم خاسر ہوتے, خاسروں میں سے ہوتے, نقصان کھانے والوں میں سے. خاسر میں نے خراب تو نہیں ہوتا, خاسر کے میں نے تو خسارہ اٹھانے والا, تجارت میں نقصان اٹھانے والا. شاہ صاحب تو عموماً ترجمہ ٹوٹا پانے والا کرتے, یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ شاہ رفیع الدین تو عموماً ترجمہ کرتے ٹوٹا پانے والے, ان کو اور ہوگا. شاہ رفیع الدین کا عموماً ترجمہ یہ ہوتا ہے, پرانا اردو کا محاورہ ٹوٹا پانا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, اور تم نے جان لیا ان لوگوں کو, یعنی تم ضرور جانتے ہو. وَلَقَدْ تاکید کے لیے ہے, عَلِمْتُمْ تم نے ان لوگوں کو جانا, یعنی ان کو پہچانتے ہو, ان کا تمہیں علم ہے. الَّذِينَ وہ لوگ, یہ مفعول ہے عَلِمْتُمْ کا, الَّذِينَ اعْتَدَوْا جنہوں نے اعتداء کیا, ابھی اعتداء پڑ چکے جو حد سے بڑے, جنہوں نے قانون توڑے. مِنْكُمْ تم میں سے ہی تھے وہ ایک گروپ, اور اے اعتداء فی سبت, سبت کے معاملے میں اعتداء سے کام لیا. سبت, سبت یثبتو کا ایک معنی ہوتا ہے کاٹ دینا, پھر یہ چھٹی وغیرہ کے دن کی وجہ سے ہفتے کے لیے سبت کا لفظ آتا ہے, اور اب عربی میں سبت یثبتو کا معنی, قرآن میں ایک جگہ یہ ورب آیا ہے, اس کا معنی سبت کے قواعد آبزرو کرنا. وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ لَا تَعْتِيهِمْ, سبت یثبتو سبت کے قواعد ملحوظ رکھنا. لفظی میں نے تو کاٹنا ہوتا ہے, سبت یثبتو قطع, کاٹ لینا, لیکن اس کا جو معنی قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ ہے سبت کے احکام کی پابندی کرنا. سبت سیٹرڈے کو کہتے ہیں, یوم السبت بھی کہتے ہیں, اور صرف السبت بھی. یہاں جو آیا اعتداء منکم فی سبت, گویا کہ یہاں یوں بھی ہے اعتداء منکم فی یوم السبت, سبت یا یوم سبت ایک ہی بات ہے. سیٹرڈے کے کچھ احکام ہیں یہودیوں کے, اور ان کا مقدس دن ہے, اس دن کوئی کام نہیں کیا جاتا, دکانیں وغیرہ بند ہوتی ہیں, حتیٰ کہ کھانا وغیرہ پکانا بھی وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں اس دن کرنا چاہیے, پہلے پکا کے رکھ لو تو کھا لو, اور بات مکمل چھٹی کرتے ہیں. اور یہ ان کا ہے کہ اللہ نے ہمیں چھ دن میں مخلوق پیدا دی, ساتویں دن میں اس نے ریسٹ کیا تھا, تو یہ اس کی ریسٹ کی یاد یاد ان کی ہے. بہرحال سبت کو سبت جسے انگریزی میں کہتے ہیں, اس کے احکام ہیں ان کے ہاں, اور اس کو وہ آبزرو کرتے ہیں. اور اسرائیل میں سبت ہی کو, یعنی پبلک ہالیڈے ہوتی ہے, چھٹی, بینک, دکانیں وغیرہ, دفتر سارے یوم سبت کو بند ہوتے ہیں, ان کا یہ خاص دن ہے, جیسے عیسائیوں کا سنڈے ہے. عبادت تو کرتے ہوں گے, عبادت تو ہے, اس کی کچھ خاص خاص پریئر ہوتی ہے جو سبت کے دن سجا. ہاں سبت ہی ہے لفظ ان کے یہاں بھی, اسی سے انگریزی میں سبت گیا ہے, یہ عبرانی ہی سے آیا ہے عربی میں, بلکہ لفظ عبرانی میں سبت ہی ہے. تو اس کے کچھ قواعد کی بعض لوگوں نے خلاف ورزی کی تھی, ان کو کوئی سزا ملی ہوگی. اب یہ ایک گروہ ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس طرح سزا بھی نہیں دیا کرتا, لیکن بعض بعض لوگوں کو بعض معاملات میں عبرت بنا دیتا ہے. کسی وقت یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا, قاعدہ کلیہ کوئی نہیں ہے. سبت کی خلاف ورزی بعض لوگوں نے کی, ان کا آگے تفصیلی قصہ آئے گا نویں پارے میں, وہاں تقریباً آدھا رکوع ان لوگوں کے حالات پہ ہے. وہاں جو تھے کس زمانے کو یہ تو نہیں پتہ پڑتے, لیکن ان کا اصل جرم کیا تھا وہ وہاں آئے گا. اور ان کو ہم نے جو سبت کی خلاف ورزی انہوں نے کی, احکام سبت کی, تو فقلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین, ہم نے ان کو کہا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل. قردۃ جمع ہے قرد کن, قردن کی, اور قرد کہتے ہیں بندر کو. وہ عربی میں ایک محاورہ ہے القرب فی عین امہ فقد جمیل یا کچھ, یعنی بندر بھی اپنی ماں کی آنکھ کی نظر میں بڑا شہزادہ ہوتا ہے. خاصا یخسا او ورب ہے, خاصا یخسا او, اس کے معنی ہوتے ہیں ذلیل کرنا بھی, ذلیل ہونا بھی, یہ لازم متعدی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے.